الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وفي موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله محبب سے درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و بقیاس اس کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ عافیت کے ساتھ، مغفرت والا عشرہ، اور بالخصوص ان طاق راتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ 27ویں شب صحت و عافیت ایمان و یقین کے ساتھ مرحمت فرمائی۔ اللہ رب العالمین اس شب کی برکت سے ہمیں مخلصین میں شمار فرمائے اور ہمارے قصور اور ہمارے گناہوں سے اس کی قدرت درگزر فرمائے، ہمارے والدین کے سیئات و قصور و تساہمات اور ان سے سرزد ہونے والی تقاضۂ بشری کے اعتبار سے وہ ساری خصلتیں جو اس کی رضا اور اس کی محبت کے منافی تھی، اللہ رب العالمین اس سے درگزر فرمائے، اور آج کی شب کی برکت سے اللہ رب العالمین انہیں بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ مرحمت فرمائے، تمام امت کو اپنی جوار رحمت میں جگہ مرحمت فرمائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو جہاں دیگر نوازشات سے، دیگر انعامات سے نوازا ہے، وہیں پر ایک بہت بڑی فضیلت جو ہے وہ لیلۃ القدر کی صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت کو بطور تحفہ مرحمت فرمایا ہے۔ جس طرح کہ احادیث میں آتا ہے، اس کے نزول کے اعتبار سے بھی بعض علماء نے اس کو شان نزول قرار دیا ہے، اور دیگر احادیث میں یہ بات ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ تمام صالحین جن کی عمریں طویل ہوا کرتی تھی اور وہ اپنی عمر کی طوالت کو ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی عمر کی رفتار اور اپنی عمر کا ہر لحظہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد، جہاد بالسیف اور جہاد بالنفس، جہاد اصغر اور جہاد اکبر دونوں کے امتزاج اور انسجام اور دونوں کی مطابقت کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر لحظہ وابستہ رکھتے، اور بالخصوص جو شب اور رات کا مرحلہ ہوتا تو وہ مسلح کی پشت پر اور شب بیداری میں گزرا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے عمریں 100 سال، 150 سال اور اس کے لگ بھگ پر محیط ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بھی ایک اسرائیلی روایات کے اندر ملتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت بھی تھی کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے بڑی طویل عمر عطا فرمائی، میں صرف اس کو بطور تائید کے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، بطور دلیل نہیں بنا رہا، جو بعض کتب کے اندر موجود ہے کہ ان کی عمر 1000 سال کے قریب تھی۔ تو ان کی وہ عمر قابل رشک عمر تھی کہ ان کی عمر کا وہ حصہ دن کے اجالے میں اللہ رب العالمین کے دین کے نفاذ کے لیے قتال فی سبیل اللہ کی صورت میں، جہاد اصغر و اکبر کی صورت میں سرزد ہوتا، اور شب کا سلسلہ، رات کا سلسلہ، وہ شب بیداری میں اور اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل و تقدیس اور اس کی شان جبرویت اور قدوسیت کو ذکر کرتے ہوئے اور صفات حسنہ کو ذکر کرتے ہوئے وہ عرصہ صرف ہوتا. صحابہ کرام علی مردوان نے نیکی کس امید کے ساتھ اپنے تعلق کو ذکر کرتے ہوئے اپنی رغبت اور اپنی محبت کا اظہار جب کیا تو اللہ رب العالمین کی رحمت امنڈ آئی اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان ہوا کہ اگر تمہاری عمریں طویل نہیں ہو سکتی تو کیا ہوا، لیکن تمہاری ایک شب کے اندر وہ ہزار مہینوں کی عبادت کو تو شامل کیا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اس شب کو جس میں قرآن مجید برہان رشید کا نزول ہوا اس کے بارے میں شاہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ ایک رات جو ہے یہ ہزار مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے، کہ اگر تمہاری زندگیاں محیط ہے اور تمہاری زندگیاں مختصر ہیں اور تم اپنے ہنگامہ زندگی کے اعتبار سے کئی شعبوں پر بڑھ چکے ہو، لیکن ہمارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تعلق اور مناسبت کے حوالے سے تمہیں یہ اعزاز و تکریم اور انعام و عنایات ہماری جانب سے بغیر کسی غرض کے محض اپنی فضل سے ہم دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری صرف ایک رات اگر اللہ رب العالمین کی یاد میں گزر جائے تو اس ایک رات کے ثواب کو ہم پھیلاتے ہوئے ہزار مہینوں کے مقابلے پر لے جاتے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ ستائیسویں شب، یہ کوئی قطعی نہیں ہے کہ آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہو، لیکن رب کریم کی رحمت و امید کے ساتھ قوی یقین یہی کرنا چاہیے. ابھی میں اس کی تفصیل ذکر کرتا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلۃ القدر قدر والی رات، میں نے اس کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس لیلا کی اضافت جو ہے وہ لیل کی اضافت جو قدر کے ساتھ کی گئی ہے. قدر بمانا قیمتی، بڑی عظمت و شان والی رات. قدر بمانا مختصر، یعنی اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین مختصر ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے وجود سے. لیلۃ القدر قدر بمانا تقدیر اور اندازے کے ہے، تو یہ وہ شب ہے جس کو اللہ رب العالمین سال بھر کے ہونے والے امور، موت و زندگی کے ساتھ، نشست و برخاست کے ساتھ، خوراک و زیست کے جتنے بھی تقاضے ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہر انسان اور جس بچے نے پیدا ہونا ہے اس کی تقدیر کو اللہ رب العالمین رقم کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. وہ اس حوالے سے حوالے کرتا ہے جو سورہ نازیات میں بھی ذکر کیا ہے، پوری اس ترتیب کو کہ والنازیات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. یعنی اللہ رب العالمین کے اس تمام حکم کو جب نافذ کر دیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنے حکم کو ذکر کر دیتا ہے تو پھر اس پوری کائنات اور پھر اس پوری خدائی کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے معصوم فرشتوں کو ڈیوٹیاں اپنے فضل سے مرحمت فرمائی ہے جو اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، اور ان کی وہ طاقت، ان کی وہ بساط، اللہ رب العالمین ان کی خدمت کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ اس کی حکمت اور یہ عالم اسباب کے اندر اس کا یہ قانون قدرت ہے کہ اس نے پھر ہر چیز کو، ہواؤں کو لانے پر، موت کے لیے فرشتوں کے لیے کہ فرشتے روح قبض کرنے پر مامور کر دیے گئے ہیں، ہواؤں کو لانے پر مامور کر دیے گئے ہیں، ترقی درجات کے لیے اسے رغبت دینے پر مامور کر دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ فل مدبرات امرا، کائنات کے جتنے بھی امور ہیں تدبیر کے وہ اس کے مدبر بنائے گئے ہیں بإذن اللہ تعالی. وہ کائنات کے ان تمام کے امور کی تدبیر کرتے ہیں کہ اب بیج لگا ہے، اب تدبیر ہو گئی کہ اس کو پھیلانا ہے، اب تدبیر ہو گئی ہے کہ اس کو زمین سے ابھارنا ہے، اب تدبیر ہو گئی ہے کہ جناب اس کی شاخ کو مضبوط کرنا ہے، اب تدبیر ہو گئی ہے کہ اس میں پھل کے لیے پھول لگا دینا، اب تدبیر آگے بڑھتی جا رہی ہے پھر وہ پھل کی صورت کو ظاہر کر دینا ہے، اب تدبیر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس میں رس اور مٹھاس اور ذائقے کو پیدا کر دینا ہے، تدبیر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ پورا تیار ہو گیا ہے، تدبیر آگے بڑھتی چلی جاتی کہ انسان کے ذہن کو آگے اس صلاحیت دی جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کو حاصل کرتا ہے، پھر یہ تدبیر اور رغبت انسان کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالی جاتی ہے کہ جو اس کے خورد و نوش، اس کے زیست، اس کی معاشرتی زندگی، اس کی معیشت اور معاشیت کے تحت وہ متعلق ہوتا ہے، تو الغرض اس کی حیات، اس کی خوراک، تمام امور کے اندر فرشتوں کا ایک نظام،
کے ساتھ اس نظام کو مربوط کر دیا گیا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے فلم مدبرات امرا، کہ کائنات کے ان تمام امور کو ہم نے فرشتوں کے سپر کر دیا ہے کہ پھر وہ ہمارے حکم اور ہمارے حکم کی تعمیل کے تحت جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ اس کی براری کرتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں، اور ہمارے حکم کی تعمیل میں سر منہ بھی انحراف نہیں کرتے. تو یہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ شب برات میں اس کو تحریر کیا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر کی درمیانی شب کے اندر اور اس درمیانی شب برات اور لیلۃ القدر کے درمیانی عرصے میں اس میں جو کمی بیشی ہے اس کا اضافہ کرنے کے بعد، ایک حتمی نتیجہ بنانے کے بعد، ایک سال کا مکمل حتمی نصاب بنانے کے بعد اس کو فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور فرشتے پھر اس انسان جس کے متعلق وہ بات ہے ہر ایک اس سال کے اعتبار سے تدبیر پر لاتے ہیں. تو یہ لیلۃ القدر، قدر بمانہ اندازے، یعنی اللہ کے لیے پھر یقین کے معنی میں ہے، اس میں تقدیر مرتب کر کے بندوں کے فرشتوں کے سپر کر دی جاتی ہے بندوں سے متعلق، لہذا اسے جو قدر کے نام کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ اس کے استعارات ہیں، لغت کے اعتبار سے اس کے معنی کی تشریحات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں بھی تدریج تین صورتوں میں ذکر کر چکا. اب اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں، پھر قرآن کی اس آیت کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں یہ فضل فرمایا کہ ایک رات کو ہزار مہینوں کے فضائل و اجر کے پر محیط کر دیا ہے، تو یہ اللہ کا کرم و فضل ہے اس کی امت، اللہ رب العالمین کے محبوب کی امت کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا کرم فرمایا ہے. ایسے دن رکھ دیے ہیں، ایسے واقعات رکھ دیے ہیں، ایسے حالات رکھ دیے ہیں، ایسے ایام رکھ دیے ہیں کہ جس کے ساتھ اگر وہ وابستہ ہو جائے تو اس کی عمر، اس کی فکر، اس کی عبادت تو مختصر ہو سکتی ہے لیکن قبولیت کے درجے بڑھ جاتے ہیں، اجر کے زاویے وسیع کر دیے جاتے ہیں. جس طرح کہ دیکھیے کہ جب انسان اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی دعاؤں کو مقبول کرتا ہے، لیکن فرمایا اپنے حبیب کی زبان سے اس کا اعلان فرمایا کہ جب فرض نمازوں کے بعد کی جائے تو وہ مستجاب ہونے میں مقبول ہو جاتی ہے. جمعے کے دن خاص عصر کے بعد اور وہ غروب کی جو ساعت ہے، فرمایا وہ ساعت صحابہ کرام بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ وہ ایسی عظیم ساعت ہے کہ جس کا اہتمام کر لیا جائے. سرکار نے سیدہ زہرا سے بھی فرمایا تھا کہ آپ اس کا اہتمام کریں، وہ آخری ساعت کے اہتمام میں ہر قسم کی دعا اللہ رب العالمین جائز مراد اپنی بارگاہ میں مستجاب فرماتا ہے. یعنی ہر وقت دعاؤں کو سنتا ہے لیکن خاص کے ساتھ اللہ نے جن ایام اور جن اوقات کو مختص کر دیا ہے ان کے اہتمام کے ساتھ، بالخصوص جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو پہلے خطبے کے درمیان، جب وہ پہلا خطبہ ختم کرنے کے بعد دوسرے خطبے کو شروع کرنے سے پہلے جب وہ بیٹھ جاتا ہے اور توقف اور خاموشی کا ایک سکتہ طاری ہو جاتا ہے، تو اس میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، بغیر منہ سے کچھ کہے ہوئے، دل ہی دل میں دعا کر لی جائے تو اللہ رب العالمین اسے مستجاب و مقبول فرما لیتا ہے. اسی طرح والدین کی قبر پر اگر جایا جائے تو ان کی قبر پر جانے سے دعائیں مستجاب و مقبول ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کے قرب، ان کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین انہیں مستجاب و مقبول فرما دیتا ہے. بلکہ یہ کہ ان بزرگوں کے معاملات اور ان کے مزارات اور جہاں پر وہ جلوگر ہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی محبت کے مراکز ہیں، ان کے قرب بیت اللہ میں حاضر ہو کر دعا کرنا، طواف کی صورت میں دعا کرنا، اور سب سے بڑی دعا کے مستجاب ہونے کا سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے اور جگہ جو ہے وہ چہرے رسول کے سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواضع شریف پر حاضر ہو کر اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرنا. تو یہ وہ درجے ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے مقبولیت کے، قبولیت کے وہ زاویے بنا دیے ہیں، جس کا اہتمام اگر کیا جائے اور اس کے آگے بڑھ کر حرص کی جائے اللہ کی رحمت کے لیے، تو رحمت خدا کی اور امنڈ کر آتی ہے کہ اس نے اس دن کو بھی پکڑ لیا ہے، دعا کا بھی اہتمام کر لیا ہے اور خاص اس کے ساتھ جڑ بھی رہا ہے، تو رب کی رضا جتنی راغب ہوتی چلی جاتی ہے اسی طرح موصلادار صورت میں اور فراوانی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت اس بندے کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات اس میں حکمت کی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر تفویض فرمایا، اور بالخصوص میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حاجی کے لیے میدان عرفات ہے، اور عرفات کے اندر وہ آخری ساعت ہے جب غروب ہو رہا ہو سورج، سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ساعت تو ایسی ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کروڑ ہا لیلۃ القدر اس ساعت کا ایک لہجہ نہیں پکڑ سکتی جو عرفات کے غروب کی ساعت ہے، جو عرفات کے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کے جتنے بھی فضائل ہیں نا، کہ غفر لہ ما تقدم، کہ بخش دیا ہم نے جو اس سے پہلے مقدم تھا، من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبک، یا ومن قام رمضان ایمان احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبک. یہ جو احادیث بخاری کے اندر موجود ہے، جس نے رمضان میں قیام کیا تراویح تہجد کا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے جو اس نے کیے تھے، رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات پر قوی امید رکھتے ہوئے، احتساب کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے رکھے ہیں، تو فرما غفر لہ ما تقدم من ذنبک، جتنے گناہ پہلے ہو چکے تھے اللہ نے سب بخش دیے، لیکن یہ بخشش جو ہے وہ صغیرہ پر ہے، یہ بخشش جو ہے ساری صغیرہ پر ہے، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، گناہ کبیرہ بولے بغیر توبہ، آج کی بھی شب جو ہے اس میں آپ آ کر بیٹھے ہیں تو صغیرہ کی مغفرت ہو گئی، لیلۃ القدر میں جو گناہ معاف ہوئے ہیں وہ صغیرہ کے ہوئے، کبیرہ کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، اسی تفسیر کو میں آگے لانا چاہ رہا ہوں، اور یہ گوشے جو رہ جاتے ہیں یہ ہمارے لیے واضح ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم وقت نکال کر آ گئے تو پھر وہ شرائط بھی ہم جانیں نا، وہ قواعد بھی جانیں، اس حقیقت کو بھی جانیں، تو یہ جو شب ساری ہے اس میں صغیرہ شمولیت کے اعتبار سے بخش دیے جاتے ہیں، لیکن کبیرہ جو ہے وہ استغفار پر، توبہ پر، ندامت پر منحصر ہے، لیکن عرفات کا میدان ایسا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں پہنچا اور غروب کی ساتھ کو پا لیا، توبہ نہ بھی کیا ہو تب بھی کبیرہ بخش دیے جاتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا انفرادی یکتائی پہلو عرفات کے میدان میں، آپ فرق دیکھ رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کہ یہاں شمولیت سے صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے وہ شرائط آگے میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے، توبہ کے مستجاب ہونے کے لیے چار شرطیں ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں حدیث پاک کے خلاصے سے، پہلی چیز کہ گناہ کو قبیح اور گندا اور حقیر جانے، پہلی چیز جو اس سے سرزد ہوا ہے، دوسری چیز جو ذکر کی گئی ہے، پھر وہ حقیر جاننے کے بعد جو اس سے سرزد ہو چکا ہے اس پر نادم اور شرمسار ہو، یہ کیا گھٹیا حرکت مجھ سے ہو گئی، اور دل اس سے پریشان ہو، یہ ساری چیز، تسبیح کے دانے پھیرنا استغفر اللہ استغفر اللہ، ہے اچھی بات کہ زبان اللہ کے ذکر میں لگی ہے، لیکن روح توبہ اس کو نہیں کہتے، توبہ ان چار شرائط کے مجموعے کا نام ہے، چار چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب توبہ مقبول ہوتی ہے، ابھی میں اس کو ذکر کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن شرائط کی بات چلی تو پہلے شرط یہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں، تاکہ یہ وہ موضوعات جو عموماً تقاریب میں توبہ کے فضائل میں تو آ جاتے ہیں لیکن یہ شرائط عموماً ہماری نظروں سے ساقط ہو جاتی ہے، جس بارے میں پھر ہم اہتمام نہیں کر سکتے، تو یہ چار شرطیں ایسی ہیں، چار چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے، پہلی چیز جو گناہ کیا ہے اسے گندا جانے اور کبھی ہی جانے، اس کے ساتھ نادم و شرمسار بھی ہو، اور تیسری چیز کہ آئندہ اس وہ گناہ پھر وہ کبھی نہیں کرے گا، یعنی کبھی نہیں کرے گا تو اگر ہو گیا تو فرمایا نہیں، وہ ہو گیا تو پھر نیت کر لینا معافی کی، اس پر تھوڑی سختی ہے، فرمایا جس وقت تو توبہ کر رہا ہے تو دنیا دار کسی شخص کے ساتھ نہیں توبہ کر رہا، اللہ رب العالمین کے حضور کر رہا ہے، تو ندامت جو ہے وہ چہرے کو لٹکانے کا نام نہیں ہے، دل کو نرم کرنے کا نام ہے، وہ قلبی شرمندگی کا نام ہے، جو ایک انسان خوشو خضوع چاہنے والا، اللہ سے خوف رکھنے والا، اس سے محبت کرنے والا اس کو محسوس کر سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اندر کی کہ گناہ کو کبھی جانے، اس کی مذمت زبان سے بھی کر دے اور دل میں اسے کبھی جانے، ندامت کا اظہار کرے، قلبی شرمندگی کا ارتکاب کرے، اور پھر ساتھ میں قلب میں یہ عہد کرے اپنے رب کے ساتھ کہ مولا یہ ہو تو گیا، اب تو توفیق دے یہ گندا فعل میں پھر کبھی نہیں کروں گا، اور پھر فوراً کوئی نیکی کر لے، فوراً کوئی نیکی کر، اس کے تلافی کے لیے کوئی اجر کا کام کرے، تو یہ چار چیزیں جب جمع ہوتی ہے تو اللہ اس کی دعا توبہ کو مقبول فرما لیتا ہے، یہ آپ کو لیلۃ القدر میں کرنا ہے، لیکن عرفات میں اگر یہ چاروں بھی نہ ہوئی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ صرف پہنچا احرام کی صورت میں اور غروب کے ساتھ کچھ نے پا لیا، چاروں میں سے کچھ بھی نہ تھی، معاف کر دیا گیا، تو یہ امت مصطفیٰ پر خصوصیت ہے جو میں ضمن ذکر کرتے ہوئے دعا کے مستجاب ہونے کی جگہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ عرفات کی ایک جگہ ہے کہ جس میں جو آیا، اور یہ کہ اس نے استغفار کے جملے بھی نہیں کہے، وہ لبن لوٹنے میں، وہ جوس دیکھنے میں، وہ ادھر پہاڑوں کے نظارے کرنے میں پھر رہا ہے، لیکن جو سچے لگے ہوئے ہیں ان کے صدقے اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان دو جگہوں پر اتنا رسوا ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں وہ استغفار نہیں کر رہا ہے لیکن رب بخش رہا ہے، تو شیطان کتنا ذلیل ہو رہا ہے پھر، یعنی اللہ اسے بخش رہا ہے اور اس کی توجہ بھی نہیں ہے رحمت کی طرف، بس وہ احرام کی حالت میں ہے، بالکل بھولا بھالا حاجی پھر رہا ہے ادھر سے ادھر، کیسی رحمت ہے خدا کی، دیکھو سورہ انعام میں اللہ رب العالمین اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ کتب اللہ علی نفسی رحمہ، ہم نے اپنی ذات پر رحمت اور بخشش کو فرض کر لیا ہے، رحمت کو ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، مسلم بخاری کی حدیث ہے اللہ رب العالمین نے کائنات کی تقدیر کو پیدا کرنے سے کئی ہزاروں سال پہلے پہلے یہ بات لکھوا دی تھی کہ کتب اللہ علی نفسی الرحمہ، کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے رحمت اور بخشش ہی کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. سختی، تناؤ، کھینچنا، رگڑ دینا، جہنم میں پھینک دینا، یہ ہماری رضا نہیں ہے، یہ مشیت ہے. یہ رضا نہیں ہے، یہ مشیت ہے. رضا تو یہ ہے کہ کتب اللہ علی نفسی الرحمہ، بس وہ آگے بڑھے، ہم مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. وہ آگے ان شرائط کے ساتھ بڑھتا چلے جائے، اس کے گناہ پہاڑ کی چوٹی اور آسمان کی بلندی تک بھی پہنچ جائے، ان شرائط کو جمع کر لیں ہم معاف کر دیں گے. فرمائیے شرائط نہ جمع ہو سکے تو کہا عرفات کے میدان میں ایمان کی حالت میں آ جائے. اور فرمایا حضور نے کہ دو جگہ ایسی جہاں شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوا، ایک جگہ تو ایسی جہاں قیامت تک ذلیل ہوتا رہے گا، ایک جگہ وہ ہے جو ان خاص لوگوں کو ملی جو بدر کے میدان میں تھے، کہ مٹھی بھر مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دے دی، فتح دے دی، قیامت تک کے لیے کفر جو ہے وہ سرنگو ہو گیا اور اسلام کی بلندی ظاہر ہو گئی. مختصر مسلمانوں نے کفر کو پچھاڑ دیا اور ان کو گویا کہ ہر معاملے میں مجبور کر دیا، اور اسلام کی شان و عظمت غلغلہ ظاہر ہو گیا. تو سرکار دیکھ کر مسکرانے لگے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں بدر کے میدان میں شیطان کو بھاگتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور وہ اتنا پریشان ہے اور اتنا افسردہ ہے اور اتنا ذلیل ہو رہا ہے کہ وہ غصے میں اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. میں نے کافروں کو تیار بھی کیا، سب کچھ بھی کیا، اتنی بڑی تعداد میں لے آیا. ابو سفیان کا قافلہ پہنچ بھی گیا تھا، تب بھی ابو جہل کے اندر میں داخل ہو کر پھر بھی میں ان کو لے آیا کہ مسلمانوں کو ختم کر دے. تو اتنا بڑا لشکر جرار، تمام جدید اسلحہ اور حربی آلات اور عسکری ساز و سامان کے ساتھ لیس تھا، ان لوگوں سے ہار گئے کہ جن کے سامنے کھجور کی شاخیں تھیں. لیکن وہ شیطان یہ نہ دیکھ سکا کہ کھجور کی شاخوں کے اوپر دست مصطفیٰ کا تصرف تھا، کہ سرکار نے جب شاخ کے اوپر ہاتھ پھیر دیا تھا تو وہ شاخ جو کھجور کی تھی وہ لوہے کی تلواروں کو توڑ دیا کرتی تھی. دو حضرت عکاشہ کو دی گئی. تو باپ دیکھیے میرے دوست، یہ چار چیزیں ہیں. لیکن عرفات کے میدان حضور فرماتے، دوسری جگہ عرفات کا میدان ہے. کیا ہے عرفات؟ اللہ کے محبوب بندے جبل رحمت کے قریب اپنے خیموں میں گڑگڑا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اللہ ان سے خوش تو ہے، لیکن فرمایا شیطان تو ذلیل جب ہوگا کہ وہ تو استغفار کر رہے ہیں، نادم بھی ہو رہے ہیں. شیطان ذلیل تو جب ہوگا جو ایسی پھر رہا ہے اس میں احرام کی حالت میں. تو فرمایا اس کو بھی بخش دیا ہم نے. اور کون سے گناہ بخشے؟ کا عمر کتنی تھی؟ کا 99 سال. بوڑھا تھا، 99 سال. کا گناہ کتنے سال اس نے کیے؟ کا وہی 99 سال کیے. اتنا بوڑھا؟ کہ ہاں. کہ کیا ہوا؟ کہ بالکل صاف کر دو، سارے کبیرہ معاف. کہ مولا عمر کا کوئی لحاظ ہے؟ فرما عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. اس رحمت کی سرزمین پر جو آ گیا عمر نہیں دیکھی جاتی، نہ اس کی زبان دیکھی جاتی ہے. جو آ گیا اس سانپ کو پا لیا، زندگی بھر کے سارے کبیرہ معاف. فرما اس پر فرض ہے، ورنہ گناہگار اب گناہگار ہوگا. یعنی گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن اب گناہگار ہوگا اگر یہ سوچے گا کہ بخشا نہیں گیا. اس پر گناہگار ضرور ہوگا، اس پر وہ گناہگار اور ناشکرہ ضرور ہوگا کہ نہیں بخشا گیا میں. تو کہا اس کے لیے فرض ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں ایسا ہو گیا جیسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں. تو حاجی پر پھر کوئی کبیرہ بولے؟ اس لیے فرمایا جب لوٹ کر آتا تو ایک عرصے تک اس کی دعا مقبول ہو رہی ہوتی. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ حاجی کو آپ رخصت کرنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، تو حاجی جب آتا ہے، لیکن جہاں یہاں اتنی رحمت ہے تو حاجی کو بھی تھوڑی شرم اور غیرت کرنی چاہیے کہ جہاں اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں تو پھر وہ دین کے علم کو بھی حاصل کرے، حج کے مناسک کو بھی سمجھے، اور حلال و حرام کے تمام تقاضے کو دیکھے. بد نظری سے اپنی آنکھوں کو روکے رکھے حالت احرام میں، غیبت سے اپنے کانوں کو بند کر کے رکھے، کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھ کی طاقت کو محفوظ رکھے. جہاں خدا کی رحمت اتنی چھما چھم برس رہی ہے تو اسے بھی کچھ رحمت کا لحاظ کرنا چاہیے، اسے بھی کچھ رحمت کا لحاظ کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں، اس لیے اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہے. دعا اس کی مقبول ہوتی ہے جس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور حاجی کی دعا اس لیے مقبول ہوتی ہے کہ اس کے پاس کبیرہ رہتے ہی نہیں ہے. اور ایک بات میں آخری میں اس میں بھی عرض کر دوں کہ ایک جو حاجی پھر عرفات سے لوٹ کر آتا ہے مزدلفہ، جو رات وہ گزارتا ہے جہاں پر بڑا شور شرابہ وہ کرتا ہے، تو اس کو ذرا اس رات کی اہمیت کو بھی جاننا چاہیے کہ وہ ایسی عظیم رات ہے کہ اس میں ناشکری نہ کرے بس، کیونکہ ناشکری کرے گا تو پھر شیطان کے ساتھ مل جائے گا. شکر گزار رہے، تکلیف پہنچے وہ کہے مولا تیری بڑی رحمت و برکت ہے میرے لیے کہ میں یہاں پر پہنچ گیا. تو اگر وہ مزدلفہ کے میدان کے اندر پہنچتا ہے تو کبیرہ تو اس کے وہاں معاف ہو گئے، حقوق اللہ معاف ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جو اللہ کے حق کی اس نے تلافی کی تھی، وہ نمازیں تو مکمل کرے گا، روزہ مکمل کرے گا، لیکن جو اس پر گناہ تھے سارے معاف ہو گئے. اب جب یہ میدان اس شب میں پہنچ رہا ہے اور مزدلفہ کی اس وادی کے اندر داخل ہو رہا ہے اور شب مزدلفہ کو جو پا رہا ہے تو اس کی برکت اتنی ہے کہ جو حقوق العباد رہ گئے تھے اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اور جب وہ منا میں پہلی کنکری مار رہا ہے نا, جب منا کے اندر آ کر وہ جمرات کو پہلی کنکری مار رہا ہے تو وہ فرشتوں سے زیادہ افضل ہو چکا ہے, اس لیے کہ اب اس کے کاندھے میں, اس کے دل میں, اس کے صحیفے میں کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ کی رحمت یہ جو اس کو گھیرے رکھی ہوئی ہے. تو یہ رحمت کے تقاضے ہیں اللہ رب العالمین کے, جو اللہ رب العالمین رحمت فرماتا ہے. آئیے اس لیلۃ القدر کی طرف, میں ذرا آپ کی اپنے اور آپ کے شوق محبت کو اللہ کے لیے اجاگر کرنے کے لیے اس روایت کی طرف چلا گیا تھا. اب لوٹ کر ذرا آئیے مختصر طور پر اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں. یہ لیلۃ القدر کی جو لیل ہے اور یہ شب ہے قدر کی, اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری پانچ راتوں میں رکھا گیا. آخری پانچ رات بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شب کے وقوع کا پورا علم عطا فرمایا. اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ وما ادراک, وہ چیزیں ہیں جس کا علم حضور کو دیا گیا. اس نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو حضور کو علم دیا گیا جب سرکار وہاں سے لوٹے ہیں صحابہ اکرام کو عین وہ تاریخ بتانے کے لیے کہ آئے وہ 21 کو ہے, 25 کو ہے, 23 کو ہے, 27 کو, 29 کو ہے. تو اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آ گئی کہ اگر میرے محبوب نے بتا دیا تو یہ صحابہ تو عمل کر جائیں گے, بعد والے اگر سستی کر گئے تو ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. اس لیے میرے محبوب کے سامنے ایسا ایک واقعہ بنا دیا جائے کہ واقعہ سبب بن جائے ہمارے حبیب کے نسیان کا, بھولنے کا. اور ہمارا حبیب جب بھی بھولتا ہے تو امت کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جب حضور مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دیکھا دو صحابہ آپس میں کسی مسئلے پر مباحثہ کر رہے ہیں. سرکار نے کہا اوہ دیکھو تم اس دروازے پر ہی مباحثہ کر رہے تھے, تمہارے مباحثے کی فکر میں مجھے وہ بات ہی بھلا دی گئی کہ وہ کون سی رات تھی. اب ایسا کرو کہ یہ پانچ تاک راتیں اس میں ڈھونڈتے رہو. تو میں نے کہا کہ لوگ کہنے کہ حضور بھول گئے, ہم نے کہا اس میں حضور کی شان و عظمت کا اظہار ہے کہ میرا حبیب کہے گا تو متعین ہو جائے گی, پھر میرے حبیب کے کہنے پر جس نے عمل نہیں کیا تو اس پر عذاب آئے گا. فرما بتا تو حبیب کو دیا ہے اس لیے کہ وہ ہماری کائنات کا وزیر, ہمارا نائب مطلق اور خلیفہ اعظم ہے, لیکن بھلایا ہم نے اس لیے ہے کہ ہم خود بھلاتے ہیں تاکہ اس کے صدقے اس کی امت کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جائیں. اب اس کو اس پیرائے میں بیان کرے محبت میں تو کچھ اور ہے, اس کو مناظرے کا رنگ دے کر اپنے لیے بدبختی بتائے تو اس کی بات کچھ اور ہے. لیکن اللہ رب العالمین ہمیں آداب نبوت اور حضور کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو کرنے کی, اس کی تفسیر, اس کی تبیین, اس کی تشریح, آپ کی محبت اور آپ کے مرتبے اور عظمت کے دائرے میں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اب آئیے یہ پانچ راتیں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا سبب کیا بنا, کہ کس وجہ سے یہ کی گئی. ایک وجہ یہ بھی تھی اور سب سے بڑی وجہ جو میں نے عرض کی وہ یہی تھی جو عرض کر رہا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ متعین اس لیے نہیں کیا گیا کہ اگر متعین کر دیا جائے تو پھر اس کی تلافی پر گناہ بہت ہے. اس کو ہمارے تمام محدثین اور بزرگوں نے اس اعتبار سے نقل کیا ہے اور سمجھایا ہے, اور میں بڑے کشادہ دلی کے ساتھ اس بزرگ کا نام بھی لینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس حدیث کو یہاں پر لا کر معلق کیا ہے. یہ حدیث ہم نے کئی کتابوں میں پڑھی تو تھی لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑا کیسا جائے ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. لیکن محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ شیخ الحدیث غلام رسول سہری صاحب قبلہ نے اس حدیث کو لا کر جو جوڑا ہے تو میں اس حدیث کی لذت کو اس کے ساتھ سمجھ چکا ہوں. تو لہذا میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اللہ رب العالمین ان کا سینہ حدیث کے لیے بھی بڑا کھولا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں علماء سے بغض کرنے سے بچائے, کیونکہ یہ بہت بڑی پھٹکار اور بدبختی ہے. اللہ ہمیں علماء سے محبت کرنے کی اور جو ان سے ملے تو اس کو برملا اعلان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تو محدث اعظم نے بڑی پیاری بات کی ہے وہاں پر. یہ حدیث پاک ہم نے درسیات میں پڑھی بھی, پڑھی مدرسوں میں پڑھی, استادوں سے پڑھی, بار بار پڑھتے رہے, لیکن اس کے اطلاق اور اس کی تدبیق کا طریقہ اللہ جسے عطا فرما دے. آپ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہ جو مخفی رکھا گیا ہے اس مخفی کے اندر ایک راز جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ مطلع ہو کر اگر اس پر کام نہ کیا جائے تو پھر یہ عذاب کو دعوت دینا ہے. مثال کے طور پر جو حدیث پاک میں ذکر کر رہا تھا جس حوالے سے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں سو رہا ہے. جب آپ نے اس کو سوتے ہوئے پایا تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بندہ جس کتاب سے لائے تو اس کا اعلان بھی کر دے, کیونکہ وہ خود علمی شہرت میں اتنا ماہر نہیں ہے کہ وہ علامۃ الدار یا ثانیہ بخاری ہو جائے. ہاں ہو جائے تو پھر اس کی عاجزی پیدا ہوتی ہے, لیکن بندہ جن کتابوں سے کشید کر کے لائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ مطالعے کی اتنی وسعت بھی عطا فرمائی اور بیان میں دیانت اور امانت بھی عطا فرمائی. کیونکہ اجر تو خدا سے طلب کرنا ہے نا, لوگوں سے تو نہیں طلب کرنا. تو اس تناظر میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں سو رہا ہے. حضرت علی سے اشارہ فرمایا اس کو جگاؤ اور اس کو کہو وضو کرے اور نماز پڑھے. حضرت علی پہنچے اور اس کو جگایا کہا اٹھ جا فجر کا وقت ہو گیا ہے وضو کر لے اور نماز پڑھ لے. وہ اٹھا وضو خانے پہ چلا گیا وضو کرنے کے لیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مولا علی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ تو نیکی میں پہل کرنے والے ہیں اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ آپ نیکی کا کام سب سے پہلے خود کرتے ہیں, تو آپ نے خود اس کو نہیں جگایا, مجھے کہا یہ کیوں؟ یہ کہ مجھے سعادت آپ نے دی اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کی حکمت بھی آپ مجھے بتائیں نا, ورنہ تو ہر کام آپ خود کرتے ہیں. مسجد نبوی اگر بن رہی ہے تو اینٹ بھی آپ خود اٹھاتے ہیں, گھارا بھی اپنے ہاتھ سے خود آپ بناتے ہیں, اور جب آپ کو کوئی صحابی روکتا ہے کہ حضور ہم کریں تو سرکار نے فرمایا کہ جتنا تم اللہ کے اجر کے لیے محتاج ہو میں اتنا اللہ رب العالمین کے اجر کو چاہتا ہوں, جتنا تم چاہتے ہو اتنا میں چاہتا ہوں. تو آپ نے اللہ رب العالمین سے محبت کے اس تعلق کو ذکر کیا, تو یہاں کیا وجہ ہے کہ مجھے آپ نے کار خود نہ اٹھایا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منصب و مقام کو ذکر فرمایا, فرمایا کہ میں اسے اٹھاتا اور وہ انکار کر دیتا, میں اگر اسے اٹھاتا اور انکار کرتا تو یہ کفر ہو جاتا, لیکن تو اگر اسے اٹھائے اور وہ انکار کر دے تو کفر نہیں ہے. یعنی رسول کو, رسول جب اٹھائے اور عظمت سامنے موجود ہو, تمام فضیلت اور منصب کے اعتبار سے تمام چیزیں آشکارا ہو, اور پھر اس کا انکار کرے تو وہ کفر ہے. تو اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ جناب اللہ رب العالمین نے شب قدر کو تمام راتوں میں مخفی اس لیے رکھا ہے کہ وہ 21, 25, 27, اور اگر آج ہے ہی, لیکن کسی نے کہا کہ ضروری تھوڑی آج آیا ہے, 29 کو بھی ہو سکتی ہے, اگر اس غفلت سے اس نے کوئی عبادت نہ کی تو اسے عذاب نہ ملے اور اللہ رب العالمین اسے عذاب نہ دے بلکہ اجر سے ہی نواز دے. تو یہ مخفی رکھنے کے اندر کہ اگر میں کہوں گا, اگر چیز متعین ہو جائے گی تو اس کا انکار بھی کفر ہوگا اور اس میں تساہلی کرنا بھی گناہ ہوگا, لہذا اس کو مخفی اس لیے رکھ دیا گیا ہے اور اس کو پوشیدہ اس لیے رکھ دیا گیا ہے کہ جہالت کی بنا پر یا سستی کی بنا پر اگر اس کو چھوڑ دیا جائے, جس طرح فرض نماز چھوڑیں گے آپ تو اس میں سستی کوئی قابل وزر کوئی قابل قبول نہیں ہے, وہ عذر لنگ نہیں ہے, وہ بات گویا کہ گرفت اور گرفت کے اعتبار سے فرض بھی ہے اور یہ معاملات بھی ہے. لیکن بعض عبادات ایسی ہیں کہ جس کے اجر کو اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے اور اس کی رغبت بھی دلائی ہے, لیکن اس کو مخفی اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگ اس کی قدر کو پامال نہ کر سکے. جو پانے والا شخص ہے وہ ہر رات کو جاگے اور 29 کو سو جائے, 27 کو سو جائے, 21 کو سو جائے, لیکن ہر رات کو وہ جاگ رہا ہو تو رب کریم کی رحمت جوش میں آئے گی کہ 23 کو نہ تھی لیکن یہ اسی نیت سے اجر کر رہا تھا. تو ہم تو نیت پر عمل عطا فرما دیتے ہیں, نیت پر اجر عطا فرما دیتے ہیں, تو لہذا ہم نے لیلۃ القدر کو بھلے 27 میں رکھا ہے, بھلے 29 میں رکھا ہے, لیکن اس کا شوق تو 21 میں تھا, لہذا اس نیت کے اعتبار سے اس ثواب میں اس کو بھی شامل کر لیا جائے. تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے وہ دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں, جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ رب العالمین اس شب بخشش فرماتا ہے. اور پھر میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں لیلۃ القدر میں کیا عمل کروں, آج کی جو شب ہے شب قدر جسے ہم کہہ رہے ہیں 27, اس پر اکثر علماء, اکثر مشائخ, مشائخ اسلامیہ, علماء اسلامیہ, اور اکثر ہمارے گویا کہ اجلہ علماء نے اپنے مشاہدے کے ذریعے, اپنے دلائل کے ذریعے, جس میں صحابہ بھی شامل ہیں, حضرت علی بھی شامل ہیں, دیگر اور صحابہ بھی شامل ہیں, انہوں نے یہ بات کی, لیکن بات پھر بھی اس مطابق کے اعتبار سے ظن ہے, ظنی ہے. لیکن ہم بات اس آج رات لیلۃ القدر ہے کہ نہیں یہ تو ظنی ہے, لیکن جو اس نیت سے عبادت کرے گا اس کو اجر مل جائے یہ تو قطعی ہے, یہ تو ضروری ہے. تو لہذا شب پر انحصار کرنے کی بجائے رب کی رضا پر انحصار کیا جائے, شب پر انحصار کرنے کی بجائے اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے پر انحصار کیا جائے, اس کی بارگاہ کی طرف اگر رجوع کر لی جائے تو عام راتیں بھی لیلۃ القدر بن جاتی ہے, عام شب بھی لیلۃ القدر بن جاتی ہے, صرف اس کی ذات کی طرف توجہ, رجوع اور دل اس کی طرف لگانا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض صاحب کی خدمت میں کیا تھا کہ فرض نمازوں میں تو آپ کھڑے ہو کر صفوں کے اندر صف آراستہ ہو کر اس کو کرتے ہیں, لیکن جو رات کی خلوت کی عبادت ہوتی ہے وہ اصل میں لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے, کہ جس میں آپ گھر میں تنہا ہے, ایک چھوٹے سی گویا کہ نائٹ بلب جل رہا ہے جس سے آپ کو چیزیں جتنی نظر آنی وہ نظر آ رہی ہے, گھر میں سب سو رہے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا, خاموشی سے آپ اٹھے ہیں, ٹھنڈی راتیں ہیں یا گرم راتیں ہیں, آپ نے پانی کی سر اس کے ٹھنڈے ہونے پر توجہ نہیں کی نہ گرم ہونے پر توجہ کی, آپ نے محض اللہ کی رضا کے لیے آپ کو پتا ہی نہیں کہ کب میں وضو سے فارغ ہو گیا, یعنی محبت اور اشتیاق اتنا بڑا ہوا ہے اس طریقے اور شرائط سے وضو فارغ ہونے کے بعد جب بندہ تنہائی میں اللہ اکبر کرتا ہے, جب اس کے ساتھ سب ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے رات کا کیونکہ انسان کی طبیعت کا موسم کے اعتبار سے بھی اعتبار ہے، انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے تو موسم بھی اس کے ساتھ متعلق ہے، مزاج کی درستگی کے لیے، صحت کی درستگی کے لیے، ماحول بھی، وقت بھی. تو عین جو تہجد کا وقت ہوتا ہے جس میں بندہ خلوت کے اندر اپنے گھر میں، کیونکہ نوافل ہے، اگر کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے رقت قلب کا اور دل کو نرم کرنے کا اور اللہ کے ساتھ اپنے رابطے بحال کرنے کا. اور وہ رابطہ جب بحال ہو جاتا ہے تو اس کی مٹھاس پھر آپ کو فرض نمازوں میں بھی آئے گی. تو یہ جو فرض نمازوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، یہ تو مصول ہے، تو ضروری ہے، یہ تو شرعی اعتبار سے بالکل پوری ہو رہی ہے، لیکن اس میں روح لذت حب الہی کی جو پیدا کرنی ہے، اس کے لیے خلوت کی کچھ عبادتیں ضرور ہے، کچھ گمنامی کی زندگی ضروری ہے، کوئی خلوت اور بے نشانی کے لمحات ضروری ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد جناب بندہ اس جگہ پر پہنچتا ہے، جس کو مولانا حسن نے بڑی پیاری پیارے انداز میں ذکر کیا تھا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اور جس کو خلوت کے اندر وہ لذت لگ جاتی ہے نا اللہ کی یاد کی اور وہ عادی ہو جاتا ہے، جس طرح کہ وہ کھانے کا عادی ہے، پینے کا عادی ہے، پیاس جب اس کو لگتی ہے تو خود اس کو پتا چلتا ہے کہ پانی کہاں پر ہے. تو ایک عادت جب بن جاتی ہے، تو خلوت میں جب عشق الہی کی عادت بن جاتی ہے، تو یہ تو جو فرمایا نا خلوت میں رہ کر اللہ سے رابطے جوڑنے، جب اس میں بندہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ پختگی تنہائی میں بھی ویسی ہوتی ہے اور ظاہر میں بھی ویسی ہوتی ہے. جس طرح کہ مولانا حسن رضا خان صاحب نے تو یہ کہا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، لیکن صدر الفاظل اس کو دوسرے انداز میں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سارا عالم ہو اور دیدائے دل دیکھے تجھے. وہ خلوت کی بات کرتے ہیں، یہ جلوت اور مجمع کی بات کرتے ہیں، یہ فکر کی ترقیاں ہیں، یہ الگ الگ منصب ہے اپنے ذوق اور محبت کے بڑھنے کے، دو نفسیات اور احساسات کے تحت آپ سمجھ سکتے ہیں. اس لیے کہ شعرا بڑی تقریر مفہوم کو بہت جلدی سمجھا دیتے ہیں، تو لہٰذا میں صرف اسی بات کو عرض کرتا ہوں. صدر فاضل نے بڑی پیاری بات کی کہ سارا عالم ہو، ایک ایک لفظ بڑا قابل غور ہے، سارا عالم ہو اور دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور پھر لذت تنہائی ہو. یہ بہت بلند مقام ہے کہ بندہ مجمع میں تو بیٹھا ہو لیکن دل خدا کی طرف ہو. تو کہ خلوت میں رہ کر جب خدا کی طرف دل کو لگاؤ گے نا، تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ بھرے مجمع میں بیٹھے رہو گے لیکن دل خدا کی طرف ہوگا. بزرگوں سے پوچھا گیا نا کہ وہ کیسے، جب لوگ تم پر، ایک مرید نے پوچھا کہ جب میں درس و تدریس سے فارغ ہوتا ہوں تو میرے شاگرد مجھ پر تو امنڈ آتے ہیں محبت میں، تو مجھے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو رب کی طرف کیسے لے جاؤں، اور رب کی طرف نہیں لے گیا تو پھر متکبر بن جاؤں گا کہ میں اتنا بڑا ہو گیا، میں تو اتنا بڑا شیخ ہو گیا اور اتنا بڑا امام ہو گیا. تو بڑی پیاری بات انہوں نے ذکر کی کہ اس وقت پھر اپنے گناہوں کو یاد کر لیا کر، جب لوگ تیری دس بوسی کر رہے ہوں، تیری تحریر، تیری تقریر، تیری معاملات کی داد و تحسین دے رہے ہو، تو اس وقت بھی کہ انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو، تو وہ لذت تنہائی کے لیے تو اپنے عیبوں پر نظر رکھے گا تو وہ لذت تیرے اندر پیدا ہوتی رہے گی اور تیری توجہ اللہ ہی کی طرف رہے گی. تو یہ توجہ خدا کی طرف کر لینا، یہ اصل لیلۃ القدر کی روح ہے. اب آخری بات یہاں پر میں عرض کرتا ہوں، میری ماں حضرت عائشہ نے جب پوچھا کہ حضور ہم عبادت کیا کریں لیلۃ القدر میں، تو حضور نے ایک دعا بتائی تھی جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ سے کثرت سے یہ دعا مانگو کہ اللہم اے اللہ انک عفون، عفون مصدر ہے لیکن فاعل کے معنی میں، تو بخشنے والا ہے، انک عفون تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، انک عفون یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تو حب العفو اور بخشش اور معافی کو تو پسند کرنے والا ہے، واعف عنی تو بس تو میری معافی قبول فرما لے. تو فرمائی یہ وہ چیز ہے معافی کی درخواست اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ کرنا. اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ توبہ، ندامت اور شرمساری اور استغفار اور معافی کا مطالبہ اپنی خطاؤں پر کرنا اور اللہ رب العالمین اس کو درگزر فرمائے. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بندہ کثرت کے ساتھ جب رب سے معافی کرے، معافی مانگے، تو اللہ رب العالمین اس معافی کو قبول فرما لیتا ہے؟ تو ایک تو جواب اسی حدیث پاک سے ملا کہ جب حضور نے معافی کا حکم دیا ہے کہ معافی مانگو، تو اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے. ایک بات میں صرف یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو معافی پسند بھی ہے کہ تحب العفو، کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. رب کریم نے اس نظام کو چلانے کے لیے جن کے ذریعے اپنی الوہیت اور اپنی وحدانیت کا اظہار فرمایا ہے، اور جن کو اپنی محبت اور اپنی ذات اور اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، ان کو سب سے پہلی تلقین اللہ نے جو فرمائی اپنے محبوب کو وہ کیا تھی؟ خذ العفو، جو سورہ آراف کے اندر ذکر کی گئی، عفو درگزر کے طریقے کو محبوب اختیار کرو. یعنی آپ کہیں کہ اللہ معاف فرمائے گا، تو اللہ اپنے محبوب کو اپنے دین کی تبلیغ کے لیے جو پہلی بات سکھا رہا ہے، تو پہلی چیز یہ کہ محبوب ہمارے پسندیدہ تبلیغ یہی ہے کہ لوگ سختی کریں تم درگزر کرو، معافی کرو. وہ اور فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، فرمایا کہ جب لوگ تمہارے ساتھ غلط معاملہ کریں تو معافی کرو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو نیکی کا حکم دیتے رہو. اور جاہل شخص اگر تمہارے سامنے منہ چڑھ کر آئے اور تمہارے صبر کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاہِلِينَ، تو پھر جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائے کرو. یہ تین بنیادی باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے سکھائی، اور سرکار فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبن، میں اپنے رب کا شاگرد ہوں، مجھے سارے آداب میرے رب نے سکھائے، اور احسن تادیبن اور بہترین ادب سکھائے، اور ایسا ادب سکھایا میں اپنے رب کا واحد شاگرد ہوں، اور مجھے سارے آداب رب نے سکھائے، اور رب نے ایسا سکھائے کہ جب میں نے عمل کیا تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ محبوب خلق نیچے رہ گیا تو اس سے بھی بڑھ گیا. یہ حضور کی عظمت و شان ہے. فرمایا میں نے اپنے رب سے ایسے آداب سیکھے ہیں کہ آداب تو خلق کا نام ہوتا ہے، لیکن میرے رب نے مجھے ایسے آداب سکھائے اور ایسے حسین انداز میں سکھائے، اور میں نے اس پر جب عمل کیا اپنی رب کی رضا کے لیے، تو پھر میں خلق کا محتاج نہیں رہا، اخلاق میرے محتاج ہو گئے، اور اللہ نے مجھے اخلاق پر سوار کر دیا، بلندی عطا فرما دی کہ انک لعلی خلق عظیم. اب یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ذکر کیا گیا کہ حبیب آپ لوگوں سے درگزر فرمائیں، خذ العفو معافی درگزر فرمائیں. تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے متعلق جو معاملات، اس میں اپنے محبوب کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ لوگوں کی شکایت، ان کی نافرمانیاں، ان کی کٹ حجتی، ان کی تند و تیز باتیں، جو بھی ہو بس تم نے معاف کرنا ہے. تو جہاں رب اپنے مصطفیٰ کے لیے تمام باتوں پر معافی کو پابند کر رہا ہے، تو پھر اس نے معافی کو اپنے ذمہ کرم پر خود کیسے رکھا ہوگا؟ یہ ہے سمجھنے کی بات جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے طور پر عطا فرمایا کہ جو معافی ہے اس کا پابند اللہ رب العالمین نے مجھے فرمایا، اور اللہ کو معافی پسند ہے. تو حضور کی جو ادا رب کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ درگزر کرنا ہے. تو خدا معافی کو خود قبول کرتا، اور معافی خامخواہ نہیں ہوتی ہے، اگلے کے ضرر پہنچانے کے بعد اختیار و طاقت ہونے کے باوجود اسے معاف کر دینا، یہ ہے معافی. ڈرپوک آدمی کس کو کیا معاف کرے گا؟ کنگلا کس کو کیا سخاوت کرے گا؟ بخیل کس کو کیا دے گا؟ غریب کس کو کیا دے گا؟ ہو سب کچھ، اختیارات سب کچھ ہو، تو حضور نے فرمایا کہ تم میں طاقتور وہ ہے کہ جو بدلہ لینے کا مکمل اہل ہو پھر بھی معاف کر دے، تو فرمایا یہ نبوی صفات ہے. تو اگلا اگر ایسی اذیت پہنچائے کہ اس کو بدلہ لینے کی پوری طاقت بھی ہے، تو بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے اور وہ اذیت کی انتہا کر رہا ہے، تو رب کی خوشنودی یہ ہے کہ محبوب اس کے باوجود کہ تیرے پاس طاقت ہے کہ تم اس کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی معاف کرے. تو جہاں مصطفیٰ کے لیے رب نے یہ فرمایا، تو رب تو خود، اللہ رب العالمین خود تو انتقام لینے میں خود قادر مطلق ہے. سارے اختیارات، طاقت و قوت اور قدرت اس نے لوگوں کو عطا فرمائے ہیں، اس کی قدرت خود مستقل ہے. اب اگر کوئی اس کی نافرمانی کرے تو وہ نبی کے مقابلے میں بدرجہ اولا اس سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کو طاقت کے باوجود معافی کا درس دیا ہے تو خود بھی معاف کر دیتا ہے کہ محبوب یہ ہماری تعلیم ہے اور ہم اپنی تعلیم کے خلاف نہیں کرتے ہیں. تو طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دیں. فرما اس لیے دعا کر عائشہ، اس لیے دعا کر کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اور معافی اور معاف کرنے کے عمل کو تو پسند فرماتا ہے. تو یہ رحمت کا ایک گوشہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ جہاں گویا کہ انتقام لینے کے پورے ماحول، پورے اسباب، پورے زاویے، پورے طریقے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی مکرم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ معاف کریں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں. تو معافی تو اس کی قابل تحسین ہے نا کہ جو بدلہ لے سکتا ہو، اور کہے تم مجھے تھپڑ مارو تو میں دیکھ لوں گا، تو اس نے دوسرا تھپڑ مار دیا، دیکھ لوں گا، تو بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ کہے جاؤ میں نے معاف کر دیا، تو اگلے ہنسیں گے اس کے ساتھ کہ تیرے معاف کرنے کا کیا اعتبار ہے. لیکن ایک ایسا ہے کہ جس کے پاس پوری طاقت اور قوت موجود ہے کہ وہ اگلے کا حشر نشر کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہے کہ جاؤ میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. تو اس معافی کی مثال دی جائے گی، اس معافی کے چرچے ہوں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ محبوب آپ معاف کریں، تو رب کریم تو بذات خود اپنے بندوں سے انتقام لینے میں سخت ہے، فعال لما یرید، وہ کن کہہ کر ساری دنیا کو ساری کائنات کو منصح شہود پر لا سکتا ہے، تو اس بندے کا حال کیا کرے گا جو اس کی حدود کو پامال کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے محبوب کی شان یہ بتائی کہ طاقت ہونے کے باوجود درگزر کرنا یہ اصل فضیلت ہے، تو فرمایا ہمارے بندے بھی جب ہمارے معاملے میں ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسی حرکات سرزد کرتے ہیں تو محبوب ہم سب سے پہلے معاف کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم چاہیں تو اس کو زمین میں گاڑ دیں لیکن پھر بھی ہم اس کو رخصت اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں معافی ہی پسند ہے۔ تو دعا کے اندر، استغفار کے اندر یہ وہ جذبے ہیں جو دل کو گداز بناتے ہیں، رقیق بناتے ہیں، نرم بناتے ہیں، کہ یا اللہ تو چاہے تو ابھی میری سانس کو روک سکتا ہے، تو چاہے تو میرے جسم کو یہاں جامد کر سکتا ہے، تو چاہے تو مجھے پتھر کا بنا سکتا ہے، تو چاہے تو میرے چہرے مسخ کر سکتا ہے، الیاس بل، تو چاہے تو میرے ساتھ ایسا کر دے کہ دنیا مجھ سے پھر میری حرکت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، لیکن مولا تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں معافی مانگتا ہوں، تو معافی تو مانگ لی لیکن کرامت یہ کہ اختیار ہونے کے باوجود معاف کر دے، تو فرمایا یہی تو ہمارا فضل ہے کہ کتب اللہ علی نفسی رحمہ، ہم نے اسی معافی اور رحمت کو اپنے اوپر اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ تو دعا کے اندر یہ معافی کا گوشہ، اور دعا کے اندر اس حرص سے شیطان کوسوں دور بھاگ جاتا ہے اور خود بخود اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جانا شروع ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر ایک 14 حدیث آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کرنا چاہتا ہوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی اور درگزری کے حوالے سے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن لوگوں کو معاف کیا اور معافی کے اس معاملے کو کس طرح بیان فرمایا۔ ابو داؤد شریف حدیث ہے اور قرآن کی ایک نہیں متعدد آیات موجود ہیں اس پر، جس طرح کہ سورہ نور کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزیز کے فرماتا ہو فاعف عنہم، محبوب ان کو معاف کر دو، وصفح، اور ان سے درگزر کر لو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا حضور نے کہ جب دعا کرو تو بے اعتمادی سے نہ کرو، تم اس سے دعا کر رہے ہو جو معاف کرنے ہی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ بدلہ لینا اسے پسند ہی نہیں ہے، بدلہ لینا اسے، اس لیے تو اپنے محبوب کو پابند کر رہا ہے اس کا کہ محبوب بدلہ لے سکتا ہے تو۔ اس لیے تو آپ دیکھیے کہ جب آ گئے وہ لوگ، آ گئے وہ فرشتے، آ گئے طائف کے میدان میں کہ آپ کی اگر رضا ہو، بخاری کی حدیث ہے، تو آپ کہیے کہ ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں اور اس قوم کو ختم کر دیں، تو بدلے کی پوری طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ پہاڑوں اور ہواؤں کے فرشتوں کو اپنے مٹھی قدرت میں لیا ہوا ہے، اور اللہ نے پابند کیا فرشتوں کو کہ جا کر میرے محبوب کی رضا پوچھو، جس کو میں نے ادب سکھایا اس کا انداز بھی دیکھ لو، تم کہتے تھے زمین پر جا کر انسان فساد کرے گا، آج سب فساد کر رہے ہیں، ہمارے محبوب کی ادا دیکھو، آدم کو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کے پشت کے اندر یہ عظیم ہستی جلوگر تھی، اس کی جبین پر اسی کا نور چمک رہا تھا، اور ہم نے آدم کے سامنے نہیں تمہیں اسی کے سامنے سجدہ نیاز کیا تھا، پر میں آج جا کر دیکھو سارا عالم کفر بدبختی کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے، لیکن یہی کہتا ہے میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا ہوں۔ اللہم صلی اللہ، یہ ہے مقام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ اخلاق، اور فرشتوں کو بتانا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ ہے اصل خلیفہ، تمہارے سینے تمہارے کلیجے فرشتوں پانی ہو جائے ایسے صبر کے سامنے، اور پہاڑ جو ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے ریت سے زیادہ باریک ہو جائے، لیکن یہ ہمارا مصطفیٰ ہے جو اس سے زیادہ مقوی ہے، اس سے زیادہ مضبوط ہے، اس سے زیادہ صدموں کو برداشت کرنے والا ہے، یہ بار اگر پہاڑوں پر جانا جائے تو وہ ریت بن جائے، تم پر ڈالا جائے تو تمہارے کلیجے پگھل جائیں، لیکن یہ مصطفیٰ ہے جس پر کریمی کا، ادب کا، عفو درگزر کا ایسا گوشہ غالب ہے کہ جو کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے، جاؤ خدا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ سن لیجیے کہ معاف کر دیا ہے، اس سے مراد ایک تھوڑا سا اس میں گوشے کو کلیئر کر دوں تاکہ بے اعتدالی اس میں نہ ہو جائے۔ حضور نے دعائے ضرر کفار کے لیے کی ہے، دعائے ضرر، ہاں یہ نہیں کہہ سکتے بد دعا، اس لفظ کو علماء نے منع کیا، حضور کی کوئی دعا بد نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضور نے بد دعا کر دی، نہیں اس کو کہتے ہیں دعائے ضرر کی ہے، دعائے ضرر کی ہے، حضور کی کوئی دعا بد نہیں ہے، حضور کی ہر دعا خیر ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اہل نجد کے لیے، جنہوں نے 70 قراء کو شہید کیا تھا، ان کے لیے دعائے ضرر کی ہے، ہاں وہ جو خدا کے دائمی دشمن ہے، جو فساد فی الارض کرنا چاہتے، جو دنیا میں رہ کر فساد فی الارض، زمین میں فساد کا باعث بنے گا، اس کے لیے دعائیں ضرر کی جائے گی, اس سے مقابلہ کیا جائے گا, جہاد کیا گیا, معاف تو نہیں کیا گیا. وغلظ علیہم, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم, کافروں سے جہاد کرو, منافقین سے زبردست انداز میں بغض رکھو اور ان سے مکمل مقابلہ کرو, اس لیے کہ مفسدین ہیں, یہ مفسدین ہیں. ڈاکٹر اگر وہ سڑے ہوئے حصے کے ساتھ سختی نہ کرے تو بندے کی جان چلی جائے گی, سارا جسم ناسور ہو جائے گا. تو ڈاکٹر کی جو اصل سختی ہے وہ مریض کے ساتھ ہمدردی ہے, وہ سڑے ہوئے حصے کو نکال کر پورے جسم کو بچانا چاہتا ہے. صحیح جسم کو خراب کرنا یہ ظلم ہے, اور خراب کو نکال کر پھینکنا صحت کو بچانے کے لیے رحم ہے. تو حضور نے جہاں دعائیں زہر کی ہے ان مفسدین اور فسادیوں کے لیے کیا ہے کہ جو پورے معاشرے کے لیے ایک ناسور کی طرح ہے, ان پر سختی کرنا ضروری ہے. ظالم نے ظلم کر لیا, قاتل نے کسی کو قتل کر دیا, اور آپ یہ کہہ کہ نہیں جناب اب یہ رو رہا ہے لہذا اس کو معاف کر دو, تو جو اس نے اگلے کے پورے گھر کو جہنم بنا دیا ہے, بچوں کو یتیم کر دیا ہے, اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا ہے, ان کے گھر سے معاملات ختم کر دیا ہے, تو یہ تو جو فساد فی الارض کا سبب بنے گا. اب دو چیز میں, ایک زمین میں سیاسی اعتبار سے فساد, اور ایک عقیدے کے اعتبار سے فساد, جس طرح یہود ہیں یا جس طرح بد مذہب ہیں, جس طرح اس دور میں مرزائی اور یہ دیگر لوگ ہیں, ان کے ساتھ سختی سے نپٹنا یہ قرآن کا حکم ہے, اور اسی کو حضور کی سیرت کے تناظر میں بتایا گیا ہے. میں درمیان یہ بات اس لیے نکال رہا ہوں تاکہ بات ایک رخ کی طرف نہ چلے جائے, اور اکثر لوگ صرف اپنا دل نوا بنانے کے لیے آدھی بات کرتے ہیں کہ ہاں لوگ بڑے بڑے جید عالم میں دیکھا کتنی پیاری بات کی ہے, لیکن شریعت پر ظلم کرتے ہیں اور آدھا دین بیان کرتے ہیں. دین کے دونوں پہلو کو بیان کیا جائے کہ کہاں پر نرمی عبادت ہے, کہاں سختی عبادت ہے. کیونکہ حضور کی حدیث ہے, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقط استکمل الایمان. فرمایا صحابہ سے کہ جو اللہ کے لیے پیار کرے, جو اللہ کے لیے دشمنی کرے, جو اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے چھین لے, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. ایک مومن اس چیز کو جان سکتا ہے, اس لیے کہ وہ شخص فسادی ہے جو خدا کے حکم کو نہیں مانتا, اور اس کے اپنے وجود کی وجہ سے سارا معاشرہ اگر خراب ہو جائے, سارے معاشرے کے اندر گند اگر آ جائے, تو اس وقت اس کے تدارک کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, جو اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے کہ وامر بالعرف, محبوب نیکی کا حکم ہمیشہ دیتے رہنا, اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمیشہ کرتا رہنا. لیکن ہاں, اللہ کا فرمان برداری بندہ ہے, لیکن کبھی کبھی وہ ڈاماڈول ہو جاتا ہے, تو فرما پھر اس کی نیکیوں کی طرف توجہ کر کے درگزر کر دینا. اب یہ میں بیلنس کر رہا ہوں, اس کو نیکیوں کے پہلو کو دیکھ کر اس کو درگزر کر دینا. مرتد کے قتل کا حکم ہے شریعت مطہرہ میں, مرتد کے قتل کا حکم ہے, لیکن مومن کو گالی دینا فسق قرار دیا گیا. انسان دونوں ہیں, لیکن ایک کا تعلق, ایک کا احترام رب کے لیے, اور ایک سے سختی بھی رب کے لیے, کیونکہ وہ اس دھرتی پر, اس زمین پر رب کا باغی ہے, رب کے دین کا غدار اور فساد فی الارض کا باعث بن رہا ہے. صحابہ کرام اگر اس پہلو کو ایک ہی طرف رکھا جائے تو صحابہ کے جہاد کا کیا جواب ہوگا, ان کی سختی کا کیا جواب ہوگا, ان کے معاملے کا کیا جواب ہوگا. اس لیے کہ خیر و شر تو آپ کے سامنے موجود ہے نا, خیر کے ساتھ اور اہل خیر کے ساتھ ان کے بظاہر تلافی ہونے کے باوجود ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ نصرت اور ان کے ساتھ وابستگی ان کے ایمان کو بچانے کے لیے کرنا, یہ ہے وہ چیز. خذ العفو, محبوب درگزر کرتے رہو. تو حضور نے جو درگزر کیا طائف والوں کو تو کیا فرمایا کہ یہ تو بدبخت ہیں, لیکن ان کی پشتوں کے اندر میں اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں, اگر انہی کو غرق کر دیا جاتا تو وہ قومیں کیسی آ جاتی. تو یہ ہے کہ بالخصوص اس میں جس کے ساتھ درگزری کرنا ہے وہ تو اہل ایمان ہے. پھر اسلام متعصب مذہب نہیں, اہل ایمان کے ساتھ بھلائی کرنا یہ عین اعتدال ہے, اس لیے کہ جس کا وہ کھا رہا ہے اس کا پابند ہے تو اس کے ساتھ تو بھلائی کرنی چاہیے, جس نے پیدا کیا ہے اس رب کا فرمان بردار ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہونی چاہیے. تو مومنین کے ساتھ بھلائی کرنا اور مرتد کے ساتھ نہ کرنا یہ بے اعتدالی نہیں, یہ سراسر انصاف ہے. ایک بات. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ایک عام انسان ہے, چلو غیر مسلم ہو, اس میں بھی خذ العفو کا حکم رکھا گیا. جب وہ آپ کی ریاست کے اندر آ گئے, آپ کے زیر نگو آ گئے, آپ کی کفالت کے اندر ہی ان کا شمار ہو رہا ہے, اپنی زبان کے ذریعے وہ اللہ کے خلاف کچھ نہیں بول رہا, اپنے عمل کے ذریعے خدا کے دین کو نقصان نہیں پہنچا رہا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لوگوں کو کہا, ایک صحابی نے, خیبر کے یہودی جو مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لیا پھر اس زمین کو یہودیوں کو دے دیا کہ تم اس پر کاشت کرو, اور جو آ جائے تو آدھا تمہارا ہوا آدھا مرکز مدینہ کو بھیج دینا. تو جن صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی ان میں سے ایک آگے بڑھے اور انہوں نے ایک پودینہ یا کوئی اور یا کھجور کوئی چیز تھا اس کے باغ سے توڑ لیا. یہ بات حضور کو پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ اس کا جرمانہ دو, اس کا جرمانہ دو. جب یہ تمہارے حکم کا پورا پابند ہو گیا ہے تو جیسا تمہارا حق ہے ویسا اس کا حق ہے. اس لیے فقہ کی کتابوں میں ہے کہ مندروں کو نہیں توڑا جائے گا, کلیساؤں کو نہیں توڑا جائے گا, مندروں کے پنڈتوں کو نہیں مارا جائے گا. اور ظالموں, تم نے تو مسجدوں میں بم دھماکے کیے, تم خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ جب ایک ریاست کے اندر آ گئے سرنگو ہو گئے. آج اسرائیل ہمارے سر پر چڑھ کر بات کرتا ہے. فاروق اعظم کا عدل دیکھیے جو دین مصطفی کی نظیر ہے. جو لوگ وہاں پر رہتے تھے, جب بیت المقدس کو حضرت عمر نے فتح فرمایا تو اس کے بعد یہودیوں کو بھگایا نہیں, فرمایا رہو, تمہارے رہنے سے ہمیں کیا حرج ہے, رہو رہو. تو یہودیوں کی آبادی کو سیدنا فاروق اعظم نے برداشت کیا اور انسانیت کا درس دیا کہ اسلام انسانیت کا خیر خواہ ہے, جبکہ وہ فساد فی الارض کا باعث نہ بنے. اور یہودیوں کو کہہ دیا گیا کہ اگر تم اس نظام دین, اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو کہ تمہیں کوئی مسلمان تکلیف پہنچا رہا ہے, ضرر پہنچا رہا ہے, تمہارے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں, تو تم مرکز سے رابطہ کرو اور تم وقت کے گورنر کے ساتھ اسی طرح رابطہ بحال کر سکتے ہو اور رابطہ کر سکتے ہو, جرح کر سکتے ہو, اپنا حق مانگ سکتے ہو جس طرح ایک مسلمان مانگتا ہے. تو دیکھیں, ایک تو پہلا حق مومن کا مقدم ہے, پھر اس کے بعد من حیث القوم جب ریاست قائم ہو جائے تو پھر اس کے اندر ان کی کلیساؤں کی حفاظت بھی مسلمان فوج کرے گی, ان کے مندروں کی حفاظت بھی مسلمان فوج کرے گی, اس لیے کہ آپ کی ریاست کے اندر وہ شامل ہو چکا ہے معاملات. لیکن اس کو شرارت کرنے کی اجازت نہیں ہے. مرزائیوں کے عبادت خانے پر جو دھماکہ ہوا اور جو حرکت ہوئی, سارے علماء نے, بے وقت آپ نے پڑھا ہے, میڈیا پر دیکھا ہے, آپ نے دیکھا, تمام علماء نے مذمت کی کہ ریاست میں یہ نہیں ہو سکتا, غلط ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مرزائی مرتد و کافر ہے, وہ مینارہ نہیں بنا سکتا, وہ اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتا, وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. اگر وہ کہے گا تو پھر ہم کس کس کا ہاتھ روکیں گے, پھر ہم کس کس کا ہاتھ روکیں گے. لیکن تم اپنے دائرہ کار میں رہ کر, جب تم غیر مسلم ہو اس دائرہ کار میں لے کر کام کرو, تو مسلمان تمہارا ویسی دفاع کرے گا جس طرح مسجدوں کو کرتا ہے. جب تم اقلیت ہو اور اقلیت میں آ کے, تو یہ اسلام کا پورا ایک نظام ہے, اس کے تحت فرمایا گیا کہ محبوب اس میں اگر کہیں بے اعتدالی دیکھ لو اور کوئی سامنے آ جائے تو اسے معاف کر دینا. اب اس پر میں آخری چند بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلی بات جو ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی, وہ کہتے ہیں میری ماں مشرکہ تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ماں مشرکہ تھی, میری ماں جو ہے وہ کافرہ تھی. دیکھیں, دین تو حضور اتباع قلبی معاملات کے اعتبار سے, اس لیے علماء نے لکھا کہ بد مذہب کے ساتھ اگر ملاقات بھی ہو اور تجارت کے معاملات بھی ہو تو وہ ایک ضرورت کے اعتبار سے, جس طرح بندہ بیت الخلاء میں جاتا تو کوئی طبیعت تو نہیں چاہتی اس کی, ایک ضرورت پوری کرنے جاتا ہے. لیکن معاملات یہ درگزری کے گوشے شریعت میں ہے, اسلام منجمد مذہب نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کہا ہے تو وہ ہر برادری, ہر سوچ, اور ایک مسلمان کو ایک کھلی فضا میں سانس کیسا لینا ہے اور گھٹن میں کس طرح زندگی گزارنا, یہ ساری کتابوں میں درج ہے. حضور کی سیرت کو پڑھ لیا جائے تو سارے معاملات سمجھ میں آتے ہیں. صلح حدیبیہ, فتح مکہ کو دیکھ لیا جائے تو ساری کتیاں سمجھ میں آتی ہیں. کربلا کو دیکھ لیا جائے تو اسلامی سیرت کا تو کمال ہی نظر آ جاتا ہے. کربلا کو اگر دیکھ لیا جائے تو پھر تو بات ہی کیا ہے, لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. میں یہاں پر بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر علماء نے کھینچ کر, اب دو لوگ ہیں, ایک کو ضرورت ہی نہیں کاروبار کی, پھر بھی بد مذہبوں میں گھس رہا ہے, وہ اپنی زندگی گزار سکتا پھر بھی وہ گھس رہا ہے, تو فرمائش کرو تو ہر طور پر حرام ہے. جس طرح کے لٹریچر ہے, یعنی جو غیر مسلموں کا لٹریچر ہے, اگر کوئی لائے اپنے گھر کے اندر کہے کہ بیٹا تو اسکول جاتا تو لہٰذا ہندوؤں کی ویدی بھی پڑھ لیا کریبی انگریزی زبان میں, تو یہ تو اجازت نہیں, اس کا شعبہ نہیں ہے. ہاں, لیکن علماء کو کہا گیا کہ جتنی قدر ضرورت ہے اتنا آپ مطالعہ کریں گے, تو جیسا درجہ ہے ویسے اس کے تعلقات اور معاملات ہیں. اسی طرح اگر مسلمان سے تجارت ہو سکتی ہے تو مسلمان سے تجارت ہوگی, لیکن ہاں, لیکن اگر وہ مرتد اصلی ہے, یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ ابھی وہ مسلمان تھا اور اب اس نے ایمان کو چھوڑا ہے معاذ اللہ علیہ وسلم اور ضروریات دین کا انکار کیا, تو وہ تو مرتد ہے, وہ تو مرتد ہے. ایک شخص حضور کو خاتم النبیین مانتا تھا, یقین کرتا تھا, اور پیسے کی لالچ میں, عورت کے جھانسے میں, اب اس نے کہا کہ جناب میں مرزا کو نبی مانتا ہوں معاذ اللہ, تو اب اس نے شعور کی زندگی ایمان میں گزاری ہے, اب وہ پھرا تو اس کو مرتد کہا جائے گا. اب اگر علیہ وسلم اس کی پوری زندگی ارتداد میں گزری اور اس مرتد زمانے میں گزری, اس کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ تو پیدا ہی مرزا ہی ہوا نا, اس نے تو اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا, تو اس کا حکم کافر اصلی کا ہے. کس کا ہے؟ کافر اصلی کا ہے. اس کے باپ کے ساتھ تو تجارت نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ. لیکن کب؟ جب اہل ایمان اور ایسے وہ مراکز اور ایسے وہ معاملات جہاں پر کوئی کام بن ہی نہ پائے اور مجبوراً جب سامنا ہو جائے, تو شریعت مطہرہ نے یہ تو اجازت دی ہے کہ مرتد کے ساتھ تو یہ نہیں ہوگا لیکن کافر کے حکم میں جو آئے گا وہ ہوگا. لیکن اس نے بھی فرمایا یہ دل تم نے اللہ اس کے رسول کو دیا ہے, اس میں کوئی محبت کا گوشہ نرم نہیں ہوگا. لہذا محبت کا گوشہ نرم کیسے نہیں ہوگا جب ملاقات ہوگی؟ فرمایا یہی تو سمجھا رہے ہیں تمہیں کہ ملاقات بھی اتنے احتیاط کی طور پر تم نے کرنا پڑے گی, اور تم نے اس کے قریب جانے سے پہلے اپنے اور زاویے دیکھنے ہیں اسلام کے, کہ آپ کا کام کسی مسلمان سے بن سکتا ہے, آج نہیں تو کل بن جائے گا, کل نہیں تو پرسوں بن جائے گا, مہینے کے بعد بن جائے گا. تو اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر رکھو, جلد باز نہ بنو. لیکن اگر تم پڑ گئے اور ایسی ساری صورت جو شرائط میں مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں, ایسی تمام چیزوں کی تکمیل کے بعد بھی بات اس چیز کے ساتھ تھی, تو فرمایا کہ پھر رکھ رکھاؤ کے اندر معاملات اتنا عاشقانہ مزاج نہ ہو کہ جو آپ کے دل کو نرم کر رہا ہو. فرمایا دل میں اگر نرمی آ گئی تو تم خود اسلام سے نکلو گے پھر. اس لیے فرمایا کہ بد مذہب کی صحبت, اس سے معاملات, اس سے تعلق, اس سے ملنا جلنا اخلاص قلبی کے ساتھ, حضرت بریلوی نے بھی لکھا اخلاص قلبی کے ساتھ ہوگا تو کفر ہے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ مصیبت آ پڑے, اجازت سب کے لیے نہیں, پھر میں عرض کر دوں, جس کا استراری طور پر سامنا ہو پڑے تو یہ اس کے لیے ہے. تو اس تناظر میں آپ آ کر دیکھیے کہ یہ اسلام کا عدل ہے کہ جب جاتا ہے تو تمام معاملات کی خیر خواہی کرتے ہوئے امر بالمعروف و نہی المنکر کے حوالے سے. تو اس زاویے کے ساتھ کہنا کہ جناب اسلام کی تعلیم بے اعتدالی ہے, یا پھر بے اعتدال ہو کر یہ کہنا کہ معافی کا سب کے لیے اعلان ہے, ایسا نہیں ہے. معافی کا اعلان ان شرائط ان تقاضے کے تحت ہے. ہاں اگر وہ ایمان کی طرف راغب ہونے کے آ جائے اور اس کے دل کے اندر ایمان اور اہل حق کی محبت پیدا ہو جائے, تو اس کے ساتھ رابطے اس انداز میں بڑھا دیے جائیں, اور بشرطے کہ وہ شخص جو رابطہ بڑھا رہا ہے وہ عام جاہل آدمی نہ ہو بلکہ خود وہ عالم ہو, خود وہ دین اور ایمانیات کو جانتا ہو, خود اس کو پتا ہو کہ جناب بد مذہب سے بات کرتے وقت کون سے جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں, کون سے پابندی ہے. یہ اس کے ساتھ شریعت مطہرہ حکم اور رخصت کر دیتی ہے. اس کے بعد اگر یہ اس کے پاس بات موجود ہو کہ یہ آ سکتا ہے, تو اس کے لیے کچھ محنت مشقت علم کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے. لیکن دل کے اعتبار سے جو سختی کا حکم ہے, یہاں پر سختی کرنا جو ہے وہ نرمی کرنے میں گناہ کا صدور ہوتا ہے, اور جہاں پر گویا کہ نرمی کرنا ہے وہاں پر سختی کرنا گناہ کا صدور ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا طائف کے لوگوں کو کہ میں انہیں عذاب اور دعائیں ضرر اس لیے نہیں دیتا کہ ان کی پشتوں کے اندر وہ قوم موجود ہے جو میرا کلمہ پڑے گی. اب ایک روایت میں یہیں پر مزید عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ ہے, وہ بڑی گناہ یعنی زمانے جاہلیت میں سرکار کے خلاف بڑے مغلظات باتیں کرتی تھی, اور حضرت ابو ہریرہ کے دل تنگ ہو جاتا تھا. ایک دن تنگ ہو کر حضور کے پاس آئے کہ تو اجازت دیتے کہ ماری دوں بب میں یا ہدایت کی دعا کر دوں. یہ ہے صحابہ کا ایمان. اب اس کو جو میں بار بار اخلاص دلی کر رہا ہوں نا, تو اب اس آپ اگر کہیں گے تو بے ہو سکتی ہے, یا آپ کریت کریت کے تھوڑی تھوڑی گنجائش نکال رہے ہیں, تو اب اس پر ذرا بات سن لیجئے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ کے بڑے مؤدب بڑے فرمان بردار تھے, بڑی عظیم اور جلال قدر شخصیت تھی. جب وہ ایمان لے کر آئے تو ماں نے کہا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا اور تیرے دل میں ان کا احترام ہے, تو میرا احترام کیسے رہے گا اور ہمارے بتوں کا احترام کیسے رہے گا, لہٰذا تو اس کے دین کو چھوڑ اور ہماری طرف آ جا. وہ بات کو ماں کی توجہ کو بانٹتے رہے کہ ماں اس موضوع پر نہ آئے, لیکن ماں بڑی سخت مزاج کی تھی, وہ اسی موضوع پر آتی, اور ماں نے اتنا سخت موقف اختیار کیا کہ اب میں کھاؤں گی بھی نہیں اور پیوں گی بھی نہیں جب تک تو دین نہیں بدلے گا. ایک دن گزر گیا, ماں کے حضور کھانا لے کر کھڑے, کھا لے پانی پی لے, رو رہے ہیں, اور آپ اپنی ماں کے بڑے گویا کہ ادب کرنے والے, اور لوگ مثال دیتے تھے کہ اللہ ہمارے بیٹے کو سانپ کی طرح بنائے. اب آپ دیکھیے کہ جب تیسرا دن ہو گیا اور ماں کی سانسیں چڑھنے لگی اور انتہا ہو گئی ماں کو سمجھا سمجھا کر, تو پھر کہنے لگے ماں مر جا مر جا, اور تو ایسے نہ مر, تیرے اندر اگر 100 روحیں ہو نا, 100 روحیں بولے نا سبحان اللہ, یہ ایمان. اللہ اس کے رسول کا حق کتنا غالب ہے. ماں اگر تجھ میں 100 روحیں ہو نا, تو ایک ایک روح میرے سامنے ایڑی رگڑ رگڑ کرے بھی اگر تو نکالے, تب بھی میں حضور کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے وہ دل, دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیری راہ میں قربان گیا، جو فاضل بریلوی سے ملتے جلتے جو الفاظ کے وہ اس چیز کی غمازی ہے، یہ اس چیز کا جو اظہار ہے اور اسی چیز کی پابندی ہے کہ ماں تیرے جسم میں اگر 100 روحیں بھی ہوں اور تو ایڑی رگڑ رگڑ کے دیتی رہے تو میں اس کو تو گوارا کروں گا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکالوں گا. یہ معیار اب ہم سمجھنا ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور آپ اجازت دے دیں یا اس کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں. سرکار نے مسکرا کر ہاتھ اٹھایا، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. یہ دعائے محمد ہے صلی اللہ تعالی، یہ میرے آقا کے مرتبے کی وجاہت ہے. لوگ آدھی بات کرتے ہیں دعا کی، ان دعاؤں کو کیوں نہیں ذکر کرتے جو فی الفور مقبول ہو رہی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بس دعا حضور نے اپنے چہرے کو بھی اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے لگانے کے قریب ہی کیا کہ میں بھاگنا شروع ہوا کہ دیکھتا ہوں کہ دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں ماں کے پاس پہلے پہنچتا ہوں. کہتے ہیں جب دروازے پر پہنچتا ہوں تو دروازہ بند اور پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے کہا رک جا غسل کر رہی ہوں اور میں نے کلمہ پڑھنے جانا ہے. دروازہ کھولا، ماں تیار تھی کہنے کہ لے چلو نبی پاک کے بعد میں کلمہ پڑھ لوں. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور میں دیر سے پہنچا، آپ کی دعا پہلے مقبول ہو گئی. سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے ان تمام معاملات کو، اب اخلاص دلی کی بات آپ کرتے ہیں، ماں کے ساتھ تو سب سے زیادہ دل نرم ہوگا، اس کو اس انداز میں آپ سمجھیں. یہ تو تجارت کی میں نے باتیں کی نا آپ کے سامنے کہ جس کے پاس یہ گرپ نہیں اس کے لیے تجارت کرنا ہی حرام ہے، اور یہ عام عوام کا شعبہ بھی نہیں ہے، اور عوام کے لیے یہ زہر قاتل ہے، سم قاتل ہے، ان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے کہ وہ تبلیغی ریونڈیوں کے ساتھ بیٹھ کر یاریاں ڈالیں اور گپے شپے ماریں. سمجھ میں آئے؟ ایک مباحثے کی صورت ہو سکتی ہے، ان کو حق بتانے کی صورت ہو سکتی ہے، یارانہ نہیں ہو سکتا کہ چلو آؤ پھر تم میرے گھر میں چائے پی لینا تو میں تمہارے گھر میں چائے پی لوں گا. انہوں نے کہا چائے پینا چھوڑ، تیرے ٹانگ حضور کی محبت میں کھڑی کیوں نہیں ہوتی، اور تجھے قیام کی توفیق کیوں نہیں ملتی، تیرے جسم کے اعصاب کھلتے کیوں نہیں حضور کی محبت میں کہ تو کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں سلام پڑھے. انہوں نے کہا جی نہیں ہو سکتے. تو کہا جب تیرا قیام حضور کی محبت میں نہیں ہو سکتا تو میرا قدم بھی تیرے گھر کی طرف نہیں بڑھ سکتا. یہ وہ ہے جو سعد بن وقاص کہہ رہے ہیں. سعد بن وقاص کہہ رہے ہیں کہ ماں مر جا، پھر تیرے جسم میں 100 روحیں ہوں تو ایک ایک کر کے دیتے رہے تب بھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور سنگت کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو ماں کے ساتھ تو اخلاص دلی زیادہ ہے، لیکن صحابہ کا عمل آپ دیکھیں کہ دل پورا پورا اللہ اس کے رسول کے پاس ہے. پانی کا پیالہ لے کر بھی کھڑے ہیں، کھانا بھی لے کر کھڑے ہیں، زبان سے کہہ بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ظاہری تقاضے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دل اللہ اس کے رسول کے لیے، دل اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. تو یہ ہے وہ چیز کہ دل کا اخلاص نہیں ہونا چاہیے بد مذہب کے لیے، اور دل سے اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دل میں رعایت اللہ اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کے لیے ہے، اللہ اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کے لیے. اب آئیے آخری میں جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، سید زینب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ حبار بن اسود نے ان کو، جب آپ کے شوہر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں لیکن تم میری بیٹی کو سلامتی کے ساتھ مدینے پہنچا دینا، جب وہ آنے لگی تو ایک کافر حبار بن اسود نے جو ایک نیزہ کھینچ کے مارا جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا، اور آپ کے بطن پاک میں آپ حاملہ تھی اور وہ حمل ساقط ہو گیا، اور آپ کو گہرا زخم کمر کے اوپر آیا اور آپ زخمی ہوئی. حضور کو جب بات پہنچی تو سرکار بہت اس پر غمگین ہوئے. ایک تو بیٹی کفار کے نرخے کے اندر ہے، ایک عرصہ گزر گیا اور اس پر میری محبت کی خاطر اسے اتنا ستایا جا رہا ہے. اور سیدہ زینب کا جب انتقال ہوا تو حضور نے اپنا جبہ دیا اور سرکار روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ میری بیٹی میری محبت میں بہت ستائی گئی ہے. لیکن جب یہی حبار بن اسود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر آتی ہے کہ حبار بن اسود آیا ہے اور کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، سرکار نے کہا معاف کر دیا ہے. فرمایا معاف کر دیا، جاؤ اس سے کہو کلمہ پڑھ لے، ہم نے اسے معاف کر دیا ہے. حبار کھڑا ہوتا اور کہتا ہے السلام علیک ایہا النبی، اے حبیب السلام علیک یا نبی اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، اور میں آپ کے رب کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں. سرکار نے قبول کیا. بعد میں یہ قریب آ کر بیٹھ گیا تو سر جھکا کر حبار بن اسود کہتے ہیں کہ حضور میں تو بھاگ گیا تھا مکہ جب آپ نے فتح کر لیا تھا، میں بھاگ گیا تھا لیکن مجھے یوں لگتا تھا میرے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا کیوں؟ فرمایا وہ آپ کی بھلائیاں مجھے بہت یاد آتی تھی. اللہ آپ کا وہ درگزر کرنا، آپ کا وہ نرم دلی، آپ کی وہ صلح رحمی، آپ کا وہ دشمنوں سے درگزر کرنا، حضور مجھے بہت یاد آتا تھا، اور وہی چیز ہے جو مجھے آپ کے قدموں میں کھینچ لائی۔ میرا دل یہ کہتا تھا جب میں آپ کے پاس پہنچوں گا تو کیا آپ میری گردن ماریں گے، لیکن جب مجھے آپ کی سیرت پتا چلتی تھی میں نے کہا تھا نہیں نہیں نہیں، وہ میری گردن نہیں ماریں گے، وہ اپنے دشمنوں سے درگزر کرنے والے ہیں، وہ چاہتے تو مکے کی اینٹ سے اینٹ کو بجا ڈالتے، لیکن انہوں نے یہ حرکت نہیں کی، یہ فعل ان کی ذات کے لائق نہیں تھا۔ اور انہوں نے تو یہ فرمایا کہ جس نے دروازہ بند کر لیا وہ امن میں ہے۔ انہوں نے تو اپنے مذہب کی بھی دعوت نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ میرا کلمہ پڑھو، فرمایا دروازہ بند کر لو امن میں ہے، جیو اور جینے دو۔ ہم آئے طواف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے طواف کر رہے ہیں، تم دروازہ بند کر لو۔ ابو سفیان نے کہا کہ جو میرے گھر میں آ جائے، فرمایا وہ امن میں، کہا میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے۔ حکیم بن نظام سے کہا تیرے گھر میں جو آ جائے وہ بھی امن میں، یہ نہیں کہا جو میرا کلمہ پڑھ لے۔ اب آپ دیکھیں محبت دیکھیے، وسعت دیکھیے معافی کی، فرمایا وہ امن میں، کہا میرا گھر بھی بہت چھوٹا، فرمایا جو حرم میں آ جائے امن میں، کہا مکہ کی آبادی بہت ہے۔ سرکار نے مسکرا کر ابو سفیان کی طرف دیکھ کر فرمایا جو اپنے دروازوں کو بند کر لے وہ بھی امن میں ہے۔ ابو سفیان نے جب جا کر یہ اعلان کیا مکے کے اندر، تو مکے کے گھر گھر سے آواز آتی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ و اشہد انک محمد عبدہ رسولہ، کہ ان کے ساتھ ہم نے 13 سال میں کیا کیا، ان کی بچیوں کے ساتھ کیا کیا، ان کی اولاد کے ساتھ کیا کیا، لیکن آج صلح رحمی، اور یہ وہ درگزری کا مقام ہے کہ محبوب آپ درگزر کرو۔ تو میں صرف یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا محبوب دل کا اتنا وسیع ہو کہ اتنی بڑی بڑی اذیتوں کو معاف کر دے، تو اس محبوب کا رب کتنا معاف کرنے والا ہوگا۔ یہ ہے، اے عائشہ معافی کی دعا کر، معافی کی دعا، معافی کی دعا کر۔ لوگ سمجھتے ہیں دعا بہت مختصر سی ہے، لمبی دعا کرائیں، لمبی دعا۔ سکا فرماتے بس یہی دعا کر لے، اللہ معاف کر دے، اور اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ فرما اسی میں ساری باتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہ یہ واقعہ سن لیجئے مختصر طور پر تاکہ تقریر مکمل ہو جائے۔ آپ کی قوم جب آپ کے سامنے آئی، بارش رک گئی، عورتیں بانج ہو گئیں، نہریں خشک ہو گئیں، بارش کا نام و نشان نہیں ہے، بارش کا نام و نشان نہیں، اور بارش کا نام و نشان نہیں ہے، لوگوں میں افراتفری ہے، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس بھاگتے ہوئے گئے، کیا کریں بارش نہیں ہوتی، اولاد ہیں، کس کو کیا بیماری لگ گئی، الیاذ باللہ، کس کو کیا بیماری لگ گئی، اب ان کو سنبھالیں، اور جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کی عورتیں بانج ہو گئیں، نہریں سوکھ گئیں، پھل رس وہیں سے ختم ہو گیا، زمین سبزہ نہیں اگاری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ٹھنڈی آہلی، اور سورہ نوح کے اندر موجود ہے، فرمایا فقل تستغفرو، فقل تستغفرو ربکم انہ کان غفارا، کہ میں نے یہی کہا میرے رب ان سے کہ وہ تجھ سے توبہ کرے، تجھ سے معافی مانگے، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ جو تم رب سے استغفار کرو گے، معافی طلب کرو گے، تو تم نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے کہ اللہ رب العالمین کیسی موصلہ دار بارش تم پر اتارے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر اللہ رب العالمین تمہارے لیے اموال اور بیٹوں کو فراوانی کے طور پر بنا دے گا، تمہارے گھر میں اولاد ہوں گی، صحت مند اولاد ہوگی، مرض نہیں ہوگا، بیٹوں کی کثرت سے ولادت ہوگی، اور اموال کی کثرت ہوگی، اس میں برکتیں آ جائے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العالمین تمہارے باغوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا، اور تمہاری نہروں کو پھر جاری کر دے گا۔ کیوں؟ فرمایا استغفروا، جبکہ تم توبہ کرو، جبکہ تم توبہ کرو گے۔ حضرت عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں۔ جب مدینہ میں قحط پڑا تھا نا، کئی دفعہ قحط پڑا، تو ایک دفعہ کی بات یہ کہ حضرت عمر نے نماز استسقاء پڑھائی، اور پھر خاموشی سے کھڑے رہے 2-4 منٹ، اور لوٹ کر چلے گئے۔ لوگ آئے، آپ نے دعا نہیں کی، دعا نہیں کی، ساتھ اتنا آپ نے میرا نام نہیں لیا، آپ نے فلانے کا نام نہیں لیا، آپ نے فلانے کا نام نہیں لیا، پرچی نہیں لی، 19,000 سورہ مزمل تھی، 10,000 یہ تھی وہ تھی، یہ آپ نے نہیں کہا، آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی، آپ نے فلانے کے لیے دعا نہیں کی۔ میں نے کہا وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا، کہ یہ کامل نہیں سب کے لیے، اسی کو اگر ہم اخلاص دلی سے کہہ دیں تو سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو ہمیں ذرا اعتدال رکھنا چاہیے، کیا رکھنا جی؟ اعتدال تھوڑا۔ اب حضرت عمر کی رائے میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہا حضور آپ نے دعا نہیں کی؟ فرمایا میں نے وہی آلات اور وہی معاملات اور وہی طریقہ اختیار کیا جو حضرت نوح نے کیا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب ان کے ادھر بھی تو بارش نہیں ہو رہی تھی نا۔ کہاں؟ کہا میں نے نماز پڑھائی، اس کے بعد رب کے حضور معافی مانگی ہے۔ تو فرمایا معافی مانگ لو، یہی ہے جو بارش کو لے کر آئے گی، یہی ہے جو بارش کو لے کر آئے گی۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ میں نے دعا کو بظاہر موقوف اس لیے کیا کہ نماز کے بعد صرف میں نے آنکھ بند کر کے رب کے حضور استغفار کیا اور رقت کے ساتھ اپنے رب کے حضور معافی مانگی ہے کہ یا اللہ معاف فرما, جو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا, کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اس کا علاج. اور ایک روایت آتا ہے کہ حضرت حسن بصری, بعض کتابوں میں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا پڑھا ہے کہ جب ان کے پاس لوگ آئے, ایک غریب آئے, کہنے لگا چھوٹا سا مال ہے, تھوڑا سا کاروبار ہے, وہ بھی ختم ہو رہا ہے اور اس میں برکت نہیں. ایک امیر آیا, کہنے لگا کہ میرے پاس مال بہت ہے لیکن وہ سنبھالے نہیں جاتا اور مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ایک آدمی کہنے لگا میری عورت جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے اور میرے گھر کوئی اولاد نہیں ہے, میرے لیے کوئی دعا فرمائیے. تو امام حسن مجتبیٰ کے ذریعے بھی ہے اور حضرت حسن بصری کے ذریعے بھی ہے. آپ نے ہر ایک بندہ, جب آپ کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ میرے پاس تھوڑا سا مال ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا, فرمایا استغفار کرو, یہ علاج ہے, جاؤ کا تعویذ دو. فرمایا جا استغفار کر, یہ تیرا تعویذ ہے, جاؤ استغفار کرو. اس نے کہا کہ میرے گھر اولاد نہیں ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ فرمایا استغفار کرو, کب بارش رک گئی ہے؟ فرمایا استغفار کرو. فرمایا میرے کاروبار کے اندر سے برکت ختم ہو گئی؟ فرمایا استغفار کرو. مرید نے پوچھا حضور یہ پانچ قسم کے لوگ آئے سب کو استغفار کرو؟ فرمایا یہی تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب استغفار کرو گے تو خدا وہ بارشیں بھی برسائے گا, تمہارے مردہ باغات کو بھی زندہ کر دے گا, تمہارے خشک نہروں کو بھی جاری کر دے گا, اور تم پر جو یہ سیلاب اور آفت کی طوفان جو ایک بربریت تم پر آئی ہوئی ہے اور جو یہ یلغار تمہارے پر ہوئی ہوئی ہے, لہذا شکوہ شکایت کو چھوڑتے ہوئے استغفار کرو. جن پر نہیں آیا وہ ان کو عبرت بنا کر استغفار کریں, اور جن پر آیا ہے وہ کہیں مولا شکر ہے ہماری تو جان بچ گئی ہے, سامان اگر چلا گیا تو گیا, ہم تو بچ گئے, ایک بچہ چلا گیا. تو میں یہ بات اس جذبہ اور مغفرت کی امید میں کہہ رہا ہوں, اس نصیحت کے زاویے میں کہہ رہا ہوں, اس دکھ دکھ اور درد کو اور اس تکلیف کو ہر مسلمان محسوس کر سکتا ہے, لیکن اس زاویہ رحمت کے اندر کہ مولا جو بچ گیا یہ تیرا کرم ہے. اللہ فرماتا بس اس کرم پر معافی مانگ لی تو ہم اس اولاد سے بہتر اجر عطا فرمائیں گے, اس مرجائے ہوئے باغ میں ایسے ثمرات لگائیں گے کہ تو کہے گا پہلے والا اچھا نہیں تھا یہی اچھا تھا. فرما استغفار کرو اور معافی کو طلب کرو اور معافی کا اہتمام کرو, اور اللہ رب العالمین اسی کے ذریعے برکت عطا فرمائے گا. مسلم امام احمد کے حدیث سنی, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ ابلیس نے اپنے رب سے کہا کہ تیری عزت کی قسم اے اللہ, تیری عزت کی قسم, تیرے بندوں کے جسم میں جب تک روح رہے گی میں انہیں پکڑ پکڑ کے گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس پہ تو یہ بھی سن لے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا, جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا یہ قول اسی سورہ نوح کی تحت آپ جتنی تفاصیل اٹھا کر دیکھیں گے موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو استغفار کی توفیق ملی, جس کو توبہ کی توفیق ملی, لیکن وہ شرائط میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے, اس گناہ کو قبیح جانتے ہوئے ندامت کے ساتھ آئندہ اس کا ارتکاب نہ کرے, اور گناہ ہو گیا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ فوراً کوئی نیکی کر لے, ان چاروں مجموعے کے ساتھ. فرمایا جس کو توبہ کی توفیق مل گئی, فرمایا اس پر اللہ نے مغفرت کو لازم کر دیا, وہ مغفرت سے محروم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جس کو استغفار کی توفیق ملی ہے اس کے لیے خدا نے جنت لکھ دی ہے, اس لیے اسے استغفار کی توفیق مل رہی ہے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے اس بات کے ارشاد فرمایا تھا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا, کہ جو بھی چیز ہو اللہ سے استغفار کرتے رہو, اللہ تمہارے کو بخش دے گا, اس لیے کہ وہ غفار ہے, اس لیے کہ وہ غفار ہے. تو آج کی شب جو ہے, میں اپنی ماں حضرت عائشہ کے اسی قول کی وضاحت کے لیے ساری گفتگو کو میں نے چلایا, اور مجھے موضوع کے اعتبار سے میری ماں کا یہ فرمان جو تھا اس سے مجھے موضوع ملا کہ ہم نے کرنا کیا. جب میری ماں حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس رات کو میں کیا کروں اگر پالوں, تو فرمایا رب سے معافی مانگنا اور کہنا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے اور تو میری معافی کو قبول فرما لے. یہ ندامت کے ساتھ, یہ عاجزی کے ساتھ جب بندہ یہ لفظ کہے گا نا تو میری معافی کو قبول فرما, تو اسے اپنے جرم خود پتہ چل جائیں گے. اس نے پڑوسی کے ساتھ کیا کیا تھا, اپنے مزدوروں کے ساتھ کیا کیا تھا, اپنے متعلقین کے ساتھ کیا کیا تھا, اپنے والد کے ساتھ کیا کیا تھا, اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا تھا, اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, کس کا پیسہ کھایا تھا, کس کو دیا تھا, کس سے لیا, سب پتا چل جائے گا. کتنی پیاری بات میرے آقا نے فرمایا, عائشہ معافی مانگ معافی, کہ جب تیری زبان پر معافی کا جملہ ہوگا نا تو ساری چیزیں خود کتاب کھلتی چلی جائے گی, کتابیں کھلتی چلی جائے گی, اور پھر تو جب کہے گا نا وعفو عنی یا رب, یا اللہ معاف کر دے مجھے سب یاد ہے, تو فرمایا بس یہ ایک جملہ جو ہے سارے گناہوں کی تلافی کے لیے کافی ہوتا ہے اور سب کا کفارہ بن جاتا ہے، جبکہ حقوق العباد کی ان تمام چیزوں کو ادا کر دے اور حقوق اللہ کی جو چیزیں باقی ہیں حدود کی اس کو باقی رکھ لے، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں عذاب کی صورت میں وہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے تمام کو معاف فرماتا ہے۔ تو دعا کیجئے، لیلۃ القدر کی اصل شب جو ہے وہ معافی کی شب ہے، اور اسی شب کو اگر آپ آگے بڑھائیں، یہ تو آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، مشق دلائی جا رہی ہے کہ اس رات کو لگ کر آپ نے معافی مانگنی ہے تاکہ تمہیں عادت ہو جائے آنے والی رات کو بھی معافی مانگو، اور بالخصوص جو عید کی رات آ رہی ہے نا انشاءاللہ، یہ چاند رات، یہ دعا کی قبولیت کی بہت مؤثر رات ہے، اس کو گانے بجانے، فلمیں ڈرامے، ڈھول تاشے، خدا را اس میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ خرچ نہیں کروں گا، آپ بھی نہیں خرچ کریں گے، یہ شب بہت مبارک شب ہے، بہت مبارک۔ بازار میں آپ اپنے بچوں کے لیے جا سکتے ہیں خرید و فروخت کے لیے، کوئی پابندی نہیں، جا سکتے ہیں، لیکن آپ کی بصارت آپ کے اختیار میں ہو، آپ کی نگاہیں آپ کے اختیار میں ہوں، آپ کی سماعت آپ کے اختیار میں ہو، اور آپ کو آپ کا رب یاد رہے گا اور آپ کو معافی کے تقاضے یاد رہیں گے، تو پھر بندہ بیچ بازار کے اندر بھی مراقبے کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے، اور جسے معافی کے تقاضے یاد نہیں ہو وہ اعتکاف میں اگر پردہ تان کر بھی اور اپنے گرد چادر کو تن کر بھی اگر بیٹھا رہے تو معافی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ مراقبے کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ رب کی محبت سے پیدا ہوتی ہے، وہ معافی کے تقاضے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ شب جو آ رہی ہے آج کی شب کے لیے جس طرح آپ نے اہتمام کیا ہے، تو جس طرح آج کی شب ہے اس طرح عید کی وہ شب ہے، لہذا اس کا بھی اہتمام کریں، اپنے گھروں کے اندر استغفار، تسبیح، تحلیل، اپنے بچوں کے شعور کو بالغ کریں اور ان سے کہیں کہ ناچ گانا یوں ہی خدا کو پسند نہیں، لیکن خاص طور پر جو حرمت والی راتیں ہیں اس میں تو وہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اجر و ثواب تو ہمیشہ مقبول ہے، لیکن جو حرمت والی راتیں ہیں اس کے تقاضے کو قبول کیا جائے تو اللہ رب العالمین اور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو شب برات، لیلۃ القدر اور دونوں عیدوں کی راتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں، یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں بندہ اگر رب سے معافی مانگے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، مولا کریم ہمارے گناہوں سے تیری قدرت درگزر فرمائے، ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے، آمدن ہوئے، جان بوجھ کر ہوئے، بھول کر ہوئے، مولا جان بوجھ کر ہی ہوئے، نرجو رحمتک ونخشى عذابک، نرجو رحمتک ونخشى عذابک، ہم تیری رحمت سے امید لگاتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یا اللہ معاف فرما، انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، اے معاف کرنے والے تجھے معافی پسند ہے، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی چادر رحمت تلے جگہ عطا فرما، کسی کو نصیحت کرنے کی بھی توفیق دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرما، امر بالمعروف و نہی المنکر تو ہے لیکن مولا اس کے ساتھ ہمیں خود بھی عمل کی توفیق عطا فرما، اور عمل پر اور امر بالمعروف و نہی المنکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما، تیری ذات اور تیرے حبیب کی ذات کو ملحوظ رکھتے ہوئے مولا کریم کسی سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب ہی کے لیے ہمیں کسی سے دشمنی اور بغض رکھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے ہمیں لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ایمانوں کو مکمل فرما، یا اللہ یہ صحیفے تیار ہو چکے ہیں، اس سال ہمیں نہیں پتا کس کا نمبر ہے جو اس دنیا سے رحلت کرے گا، ہمیں نہیں پتا کس بچے نے اس دنیا میں آنا ہے، ہمیں نہیں پتا کل ہمارے مال میں کیا برکت ہوگی کیا نہیں ہوگا، ہمیں نہیں پتا کل کا دن ہمارے لیے کیسے ہوگا، لیکن مولا ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، تیرے محبوب نے فرمایا کہ تجھ سے اعتماد سے مانگا جائے اور عافیت سے مانگا جائے، تو ہم تجھ سے اعتماد سے مانگتے ہیں، جب تیرا محبوب معاف کرنے میں ایسا سخی ہے تو تیرا محبوب جو تیری قدرت کا شاہکار ہے، تو نے اپنی صفت ذات، تو نے اپنی ذات اور اپنی صفات کے مظہر کو شائستگی اور کمال اور بخشش کا ایسا فراوانی والا جذبہ عطا فرمایا، تو مولا تیری جانب سے پھر رخصت کے بازو کتنے کشادہ ہوں گے، رحمت کے بازو کتنے کشادہ ہوں گے، ہم تجھے تیری اس رخصت اور رحمت کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ گناہ معاف ہو گئے تو سارے کام خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کاروبار میں برکت مانگنی ہے، بیماروں کے لیے شفا مانگنی ہے، بچوں کے لیے علم مانگنا ہے، حسن و جمال مانگنا ہے، کچھ بھی مانگنا ہے، لیکن وہ منحصر ہے تیری معافی پر۔ مولا معاف فرما دے، معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے تیری قدرت درگزر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم تب علینا قبل الموت، وہون علینا شدت الموت، وارحنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، یا خالق الحیات والموت، اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین، یا حنان یا منان یا رب العالمین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قبولیت کی نیت کرتے ہوئے اس نیت کے ساتھ کہ مولا جتنے مسلمان شریف کو تمام کی مغفرت فرما، مولا کریم حرمین شریفین میں جتنے مسلمانوں کے ہاتھ تیرے حضور دراز ہے آج کی شب اور گزشتہ شب اور آنے والی شب میں، جو تمام عالم اسلام کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں، دعائے نجات و مغفرت کر رہے ہیں، مولا کریم اپنے گھر کی برکت سے ان کی دعاؤں کو مقبول فرما لے۔ تیرے حبیب کا فرمان ہے، جب مسلمان ایک دوسرے کی دعا کرتے ہیں تو تیری ذات خوش ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں مستجاب و مقبول فرماتی ہے کہ یہ میرے بندے مجھ سے ڈر کر مجھ سے مانگ رہے ہیں، اور تیرا خوف ہی تیری رحمت کی امید دلانے کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے شریک ہیں تمام کی مغفرت فرما، تراویح کے مجمع میں جتنے شریک تھے ان کی مغفرت فرما، اس سورہ زمین پر جتنے مسلمان اجتماعات میں شریک ہیں بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کے اندر، مولا کریم تمام کی دعاؤں کو مقبول فرما، اور جن جن کی دعائیں مقبول ہوئی ان کے صدقے ہم نکموں کی دعاؤں کو بھی مقبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔